سورت توبہ جو مصدر تھی قتال والمشرکین والمنافقین پر وہ مکمل ہو گئی. سورت میں چار فرقوں کا رد تھا، کتابیوں کا، منافقین کا، مشرکین کا اور کافرین کا. سورت میں مسلمانوں کی خصلتیں بیان فرمائی کہ یہ اتباع دین کریں گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ان کا مقام ہوگا. سورت میں فقہ اور جہاد کی ترغیب اور تفضیل بیان فرمائی کہ دونوں ہم پر لائے، جب جہاد کو ضرورت ہو تو وہاں، ورنہ فقہ میں مصروف رہو. سورت یونس مکی ہے اور اس میں 119 آیتیں، 109 آیات اور 11 رکوع ہیں. نزول میں 51 ہے اور موجودہ ترتیب میں 10ویں سورت ہے. سورت زوات الرا میں سے ہیں، یعنی ان سورتوں میں سے جن کے شروع میں الف لام را ہے. اللہ. سورت کے مضامین: اثبات النبوہ بالدلائل العقلیہ والنقلیہ، اس میں نقلی دلائل تین ہیں اور بقی عقلی. بیان و فساد اعتقاد الکفار فی حق النبی صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن. سورت میں بیان ہے نظام شمسی اور قمری کا. ففی سورت بیان و منازل الشمس والقمر لمصالح الخلق. سورت میں مذمت ہے دنیا فانی پر قناعت کرنے والوں کی، اور سورت میں مدح ہے مسلمانوں کا جو انعامات جنت پر اکتفا کرتے ہیں. سورت میں کفار کے عذاب کا ذکر ہے کئی حیثیتوں سے. اور سورت میں عقلی دلائل ہیں، جبکہ تین نقلیات موجود ہیں. حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت یونس. سورت میں بنی اسرائیل اور ان کے امتحان کا ذکر ہے، اور فرعون اور اس کی ہلاکت اور سوئے انجام کا ذکر ہے. سورت میں تلقین ہے کہ تثبت ہونا چاہیے مصائب کفر پر، کفار کی طرف سے جو تکالیف پیش ہو رہی ہے خندہ پیشانی سے سہنا چاہیے. سورت میں وہ مشہور شبہ جو مشرکین کو شرک کے لیے ہوا ہے، آیت نمبر 18 کے اندر اس کا رد ہے. مشرکین کو شرک کے لیے تین شبے ہوئے ہیں، ایک سورت یونس میں ہے آیت نمبر 18 میں. ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ، یہ درگاہیں، یہ مندر، یہ غیر اللہ چھڑائیں گے. دوسرا شبہ سورت سبا آیت نمبر 22 میں، اور تیسرا شبہ سورت زمر آیت نمبر 3. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. مشرکین جب شرک کرتے ہیں تو ان کو شرک کے لیے کچھ وجوہات باعث شبہ بنی، ان میں سے پہلا شبہ اور اس کا بالتفصیل رد سورۃ یونس میں، ہاؤلائے شفعاؤنا عند اللہ، فرمایا نوح علیہ السلام نہ چھڑا سکے کافر بیٹے کو، موسیٰ علیہ السلام خود غرق نہ کر سکے فرعون کو، یونس علیہ السلام جان نہیں چھڑا سکے قوم نا فرمان سے، عذاب نہیں ٹال سکے خود، شفا کیسے بنے گی؟ شفاعت قہریہ کی نفی، اور سورۃ ہود سورۃ نمبر 52، صالح علیہ السلام بھی نہ چھوڑا سکے، ہود علیہ السلام بھی نہیں چھوڑا سکے، شعیب اور لوط بھی نہیں کر سکے، ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں کر سکے، وہ ابو انبیاء بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے اور خاندان کی تکلیفیں دور نہ کر سکے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کی سرگزشت، سورۃ یوسف۔ مشرکین کو مکمل سزا ملے گی، اس کا بیان سورۃ رعد، تمام انبیاء نے یہی کہا ہے، سورۃ ابراہیم۔ یہ چار تباہیوں کے مرتکب ہے سورۃ ہجر، چار حرام کے مرتکب ہے سورۃ نحل، خدا کے دین کے معجزات کے منکر ہے سورۃ بنی اسرائیل، یہ اولیاء کو ستاتے تھے سورۃ کاف، یہ اولیاء پیغمبر دونوں کے دشمن ہے سورۃ مریم، وہ اولیاء انبیاء خود پریشان ہے طہٰ، انبیاء دیکھو فریاد کر رہے ہیں سورۃ انبیاء۔ وہ بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ العبادۃ المخلصہ سورۃ حج۔ مومن میں توحید کی وجہ سے 10 صفات کمال کی آتی ہے سورۃ مومنون۔ مومن کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کو گند سے پاک کر دے سورۃ نور، اور یہ کام تب ہوگا جب قرآن ہو سورۃ فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اور آگے اسی ترتیب کی صورت ہے، فرقان، نمل، شعراء، آزمائش ضروری ہے، عنکبوت، فتح اللہ نصیب فرمائے گا سورۃ روم، عبادت ضروری ہے سورۃ سجدہ، یہی گزشتہ وہ کمانے بھی کہا ہے سورۃ لقمان، اگر مشرکین سیدھے نہ ہو تو آخری جنگ سورۃ احزاب، اور پھر قیامت کا برپا ہونا فاطر السماء الى آخر القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، سورت کا موضوع ہے اثبات التوحید للہ وحدہ برد شبہ المشہور من المشرکین، آیت نمبر 18۔ سورت کا مقصد اور عنوان ہے العبادۃ المخلصۃ للہ وحدہ ورد الشرک کلہ سواء کان اعتقادیا او فعلیا بالدلائل العقلیہ والنقلیہ۔ دلائل میں سے بڑی دلیل قرآن، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی۔ قرآن کو حکیم دو وجہ سے فرمایا، ایک تو احکمت آیاتو، آیتیں بڑی مضبوط ہیں سبحان اللہ، دوسری ہر زمانے، ہر قوم، ہر مرض، ہر ناکار انسان کے معالجے کے لیے منطبق ہے۔ جب اس زمانے میں آپ پڑھ رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے مبتدئین کے خلاف نازل ہوا ہے۔ ہر دور اور ہر زمانے کی خرابیوں کی اصلاح بکمال قرآن میں، اور ہر دور اور ہر زمانے کے محاسن کا جامع کتاب ہے۔ الف لام را، ایک جماعت نے ابن عباس سے نقل کیا، ان اللہ ارا، ان اللہ میں اللہ دیکھ رہا ہوں، ایک روایت میں انہا باز الرحمن، قطادہ نے کہا ہے الف لام را کے معنی ہے اللہ راحم، اللہ بہت مہربان۔ بیشتر مفسرین کہتے ہیں انہا اسم للسورہ، روح المعانی، عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو مشرکین نے کہا اللہ اعظم من ان یکون رسولہ بشرا. بات وہی ہے, دیکھو ذرا, یہ انہوں نے وہی سے سبق پکڑا. ان کے باپ دادوں کو پہچان لے رہے, ان کے اندر سب قرآن بیان کر رہا ہے. اللہ اعظم, اللہ بڑے ہیں, من ان یکون رسولہ بشرا وخطیبہ, یہ بیان کرو. تم کہاں کے کہانیاں گاتے ہو؟ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے اعتراض یہ کیا کہ بشر کیسے پیغمبر بن رہے ہیں, پیغمبر تو نور ہوتا ہے. یہ تقریر کر کہ دیوبند کا نام روشن ہو اور توحید کے ڈنگ کے بجے اور شرک کی ہر جگہ ماں مرے. عطا اللہ شاہ بخاری بہترین خطیب تھے, زبردست خطیب, ایسے خطیب کہ شاید کوئی ایسا خطیب دنیا میں ہوا. مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا, حضرت کی خدمت میں دیوبند آئے تھے سلام کرنے, دعائیں لے لیں. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی قوت خطابت عطا فرمائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور عزت پر مرزا نے حملہ کیا ہے اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تم اور مسئلے چھوڑو اور اس کے خلاف تقریر کرو. تو اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اللہ سے بخشوائیں گے. شاہ صاحب نے فرمایا انشاءاللہ وعدہ ہے. چنانچہ عطا اللہ شاہ بخاری جب تقریر کرتے تھے فرماتے تھے میں تو سارے مسائل برابر جانتا ہوں لیکن کیا کروں, مولانا انور شاہ روشن ضمیر نے مجھ سے عہد دیا ہے کہ اس مسئلے پر کام کرنے اور نہیں. سبحان اللہ, مرتے دم تک عطا اللہ شاہ صاحب نے اس کو نبھایا. انکرت الکفار, کافروں نے نہیں مانا. وقالوا اللہ اعظم من ان یکون رسولہ بشرا, اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بشروں کو پیغمبر بنائے. اما وجد اللہ من یرسلہ, کیا خدا کو کوئی اور نہیں ملا. الا یتیما بطالب, سوائے ابو طالب کے یتیم بتیجے کے. قرطبی جز 8 صفحہ 306. قرطبی لفظ ہے اور قرطبی قرطبی چھوڑو, قرطبی ضمتیں آپ اور تو دونوں کے, قرطبی الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو حکمتوں سے لبریز ہے.
کیا کتاب ہے؟ عجائب ختم نہیں ہو رہا.
کتاب اللہ بحر لا تنقضی عجائبہ, قرآن وہ سمندر ہے جس کے علوم ختم نہیں. امام رازی نے 80,000 صفحات میں تفسیر لکھی, آخر میں رو پڑے کہ میں نے بہت سارے مباحث چھوڑ دیے, کہاں ہم اور کہاں یہ نظام, کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل, نصیبی صبح تیری مہربانی. خدا نے کتنے بہترین کام کے لیے ہم کو بٹھایا, اللہم لک الشکر والحمد. یہ نہ ہوتا کہ کسی گلی میں کڑے رہتے ہیں کسی کے ساتھ, اچھا تو اور کیا حال ہے, اور ایسا حال ہے کہ پوچھو نہیں, اور یہ وقت ضائع ہوتا تھا وہاں. واقعی یا سوتے رہتے تو نیند بھی کوئی کارنامہ ہے, اتنی زندگی ختم ہو رہی. دل کا آیات الکتاب الحکیم, کلام اللہ بدنیا صد ہزار, ولی جا جبر آشکار. کتابیں بہت ہوگی لیکن قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں. اکان للناس عجبا, آیا لوگوں کو تعجب ہے. ان اوحینا الی رجل منہم, کہ ہم نے وہی بھیجی ایک انسان کو ان میں سے، وہی جو اعتراض کر ان انذر الناس، کہ آپ ڈرائے لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے مسلمانوں کو، ان لهم قدم صدق عند ربهم، کہ بے شک ان کے لیے مرتبہ سچائی کا ہے ان کے رب کے ہاں. قدم، قال مقاتل هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سچائی کے ساتھ آئے. شفیع صادق، سچے سفارش. قدم، مرتبہ بلند. محاورہ ہے کہ فلان کا قدم اونچا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی ممبر پہ تقریر کر رہے تھے، جب جوش میں آیا تو فرمایا قدمی ہاذا علی رقبۃ کل ولی، سواء کا نظر ولی. فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے. کیا مطلب؟ افسوس، کاملین کا کلام کون سمجھتا ہے؟ وہ تو کاملین کا خزانہ ہے. مطلب یہ کہ وہ اولیاء اور علماء دونوں کے جامع تھے، اور سارے لوگوں کی ہدایت کا نہر وہیں سے چل رہی تھی. تو جتنے علماء اور اولیاء میں ہمت تھی پیرانی پیر کی وجہ سے، اور پیرانی پیر کی تاریخ یہ ہے، عطابکی نے پیرانی پیر کے ترجمے میں لکھا ہے ان نجوم الظاہرہ فی تاریخ ملوک مصر والقاہرہ، 12 جلدوں میں، چھٹی جلد میں 142 صفحے میں ہے. کان رحمہ اللہ یخاف منہ الملوک، یہ جملہ لکھو. کان رحمہ اللہ، حضرت ایسے ولی نہیں تھے شاپ کیپر، ایسے ولی تھے کہ یخاف منہ الملوک، بادشاہان لرز سکے. اور وہ جو مناظرہ بغداد میں ہوا ہے، جس میں ابن الجوزی حکم تھے، مناظرہ ہوا ہے. اہل سنت کہتے تھے مناظرہ اس بات پر تھا کہ افضل ہاذہ الامہ بعد الرسول کون، تو اہل سنت نے کہا ابو بکر ہے، روافض نے کہا کہ نہیں علی. مقابلہ ہو گیا، جنگ و جدال تک نوبت پہنچی، بادشاہ نے مناظرہ مقرر کیا. اور مناظرے کے لیے طرفین نے راضی خوشی سے عبد الرحمن ابن الجوزی کو تجویز کیا، جس کا نام تلبیس ابلیس کتاب کے حوالے سے بھی پہلے آ گیا. ابن الجوزی کے تو 80 کم از کم قرآن کی تفسیر ہے، 80 تفاسیر لی. ابن الجوزی کوئی شیر ہے. 1200 کتابیں ان کی، جلال سیوطی نے لکھا ہے کہ میں نے 1200 کتابیں ان کی دیکھی. امت کے بڑے مصنفین میں سے، تو روافض اور اہل سنت دونوں متفق ہوئے کہ فیصلہ ابن الجوزی کرے گا. ابن الجوزی نے دو شرطیں لگائی. ایک شرط تو یہ لگائی کہ میں فیصلہ سناؤں گا تو مجھ سے کوئی پوچھے گا نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، بس جو سمجھا وہ سمجھے، جو نہ سمجھا وہ نہ سمجھے. تو فریقین نے کہا ہم راضی، جو آپ فیصلہ کریں گے ہم وہ. تو ابن الجوزی نے کہا میری دوسری شرط یہ کہ میرا راستہ کھلا چھوڑ، میں سیدھا گھر جاؤں، سارے دو نہ بھی. انہوں نے کہا یہ شرط بھی منظور ہے. بادشاہ نے فوج کھڑی کہ لوگ لڑے بھی نہیں، اور جب حضرت فیصلہ سنائے تو سیدھے گھر جائے. مناظرہ شروع ہوا. گیلانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد میں مناظرہ تھا، وہ موجود تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ اہل سنت ہار رہا ہے. پوچھا کیوں؟ کہا کہ ان کی جماعت کمزور ہے. کمانڈر ان چیف شیعہ ہے، بادشاہ شیعہ ہے، وزیر شیعہ ہے، فوج شیعہ ہے، سب لوگ اس طرف کھڑے ہیں. تاریخ پر سب تھے. پیرانی پیر نے جب یہ بات سنی فرمایا کہ ہم چلتے ہیں. بس یہ کہہ کر چادر کندھے پہ ڈالی، لاٹھی ہاتھ پہ لی، فقامہ حضرت روانہ ہو گئے. جب حضرت سٹیج پر آئے اہل سنت کے سٹیج پر چڑھ گئے تو اتابکی نے اس جگہ لکھائے کہ یخاف منہ الملوک، بادشاہ کا رنگ زرد ہو گیا. اور کمانڈر ان چیف کو دیکھا اور اس نے کہا کہ خیر نہیں ہے، پیرانی پیر آ گئے. پیرانی پیر سٹیج پر چڑھ کے ابھی عبد الجوزی کے پیچھے بیٹھ گئے. اہل سنت کا مناظر کلام کر رہا تھا، بہترین طریقے دلائل پیش کر رہا تھا. ابن الجوزی درمیان میں بیٹھے تھے، کتاب ترخیص کی کھلی تھی، دلائل کی نشانیں لگائی جا رہی تھی. ایرانی پیر چپ چاپ سٹیج پر بیٹھ گئے. لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ خاف من الملوک، جیسے حضرت سامنے ایسے اولیاء کو حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ قدمی ہاذا علی رقبت کل ولی. یعنی آج جو لوگ اسلام کا نام لے رہے ہیں اور آواز اٹھا رہے ہیں، میں ذمہ دار ہوں ان کا. کوئی دنیا کا ماں کا بیٹا ان کے خلاف کوئی کر لے. رقبت قدمی ہاذا علی رقبت کل ولی. ہمارے بزرگوں نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ حضرت اس کہنے میں حق بجا رہے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کا قدم اونچا ہے، ہندوستان میں انہوں نے سنت اور توحید کو بچایا ہے. جیسے آپ کہیں کہ پاکستان میں مفتی محمود کا قدم اونچا تھا، انہوں نے علماء کی عزت و ناموس کو افتخار تک پہنچایا ہے. یہ تو محاورہ ہے، کاملین کی باتیں تو کاملین سمجھتے ہیں. وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے مسلمانوں کو، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ بے شک ان کے لیے مرتبہ بلند اور سچائی کا ہے رب کے ہاں. حضرت کی تشریف آوری ہوئی. قال الکافرون، کہنے لگے کافر، ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ جادوگر ہے واضح. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام، بے شک رب تمہارے وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین چھ دن میں. ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوئے عرش پر. یدبر الامر، وہیں سے فیصلے کر دے، فیصلے نافذ وہیں سے. ما من شفیع، نہیں ہے کوئی سفارشی، الا باذنی، مگر اس کے اذن سے. ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے. فاعبدوا، بس اسی کی عبادت کرو. فلا تذکرون، آیا تم سوچتے بھی نہیں. الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف لوٹو گے سارے کے سارے. وعد اللہ حقا، یہ وعد اللہ کا پکا. انہ یبدا الخلق، وہی پیدا فرماتے مخلوق. ثم یعیدہ، پھر لٹائے گا بھی. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک انصاف سے. بعض انہوں نے کہا بالقسط معنی بالتوحید، یعنی توحید کی اللہ بہترین جزا دے. والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہوگا کھولتا ہوا پانی. وعذاب علیم، عذاب دردناک، بما کانوا یکفرون، بسبب ان کے کفر کرنے کے. والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا آفتاب کو درخشاں اور چاند کو روشن. کہتے ہیں ضیاء اصلی ہوتی ہے اور نور وہ عارضی ہوتی ہے. مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو ایسا تابان بنایا کہ اس کی شعائیں چاند کے جسم پر پڑ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جب اندھیرا تاریک ہو جائے تو چاند چمکنے لگتا ہے. باقی ریاضی کے مسائل ہے مشہور، نور القمر مستفاد من نور الشمس. کہتے آفتاب سے مراد نبوت ہے جو ہر جگہ ہو. حضرت کی خیر و برکت قیامت تک ہر جگہ رہے گی. اور قمر سے مراد صحابہ ہے جنہوں نے اپنا ایک دور گزارا اور اسلام کی تعلیمات مکمل فرمائی. نبوت کا منصب، اس سے کائنات کا ذرہ ذرہ خالی نہیں ہے، ہر جگہ اس کی خیر و برکت و ہدایت و رشد موجود ہے. وقدرہ منازل، اور مقرر کیے ہیں اس کے ٹھہرنے کی جگہ. لتعلموا تاکہ تم جان لو عدد السنین گنتی سالوں کے والحساب اور حساب.
دونوں نظام ہیں, ایک شمسی نظام ہے دوسرا قبری ہے, لیکن انبیاء علیہ السلام نے قبری نظام کو استعمال کیا ہے.
ما خلق اللہ ذلك الا بالحق, نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ مگر برحق. کی فصل الایات لقومی یعلمون, تفصیل کرتے ہیں احکام کی ان لوگ کے لیے جو جانتے ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار, بے شک رات اور دن کے اختلاف میں,
کبھی رات بڑھتی ہے دن گھٹتا ہے, کبھی دن گھٹتا ہے رات بڑھتی ہے.
وما خلق اللہ, جو پیدا کیا اللہ نے, فی السماوات والارض, آسمان و زمین میں, لآیات, نشانیاں, لقوم یتقون, ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا, بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی, ورضوا بالحیات الدنیا, اور خوش بیٹھے ہیں دنیا کی زندگی پر, واطمأنوا بها, مطمئن ہو گئے, والذین هم عن آیاتنا غافلون, اور وہ جو ہماری آیتوں سے غفلت کرتے کر دے, اولئک مأواهم النار, ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے, بما کانوا یکسبون, بسبب ان کے کمانے کے. وہ لوگ جو قیامت کو مانتے ہیں, لا یرجون لقاء, وہ لوگ جو دنیا پہ خوش و مطمئن ہو گئے دو, اور وہ لوگ جن کے سامنے علم آ رہا ہے اور منہ موڑ رہے ہیں, تین, تینوں کی ایک ہی سزا ہے,
انجام تینوں کا ایک ہو.
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک, یہدیہم ربہم بایمانہم, رہنمائی کر دے گا ان کی ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے, تجری من تحتہم الانہار, کہ جاری ہوگی ان کے نیچے نہریں, فی جنات النعیم, نعمت والی جنتوں میں, دعواہم فیہا, پکارنا ہوگا ان کا جنت میں, کیا پکاریں گے, سبحانک اللہم, باقی ہیں تیرے لیے اللہ, وتحیتہم فیہا سلام, اور دعا ان کی ہوگی ایک دوسرے کو, السلام علیکم, ان کے ملنے ملانے کا طریقہ السلام علیکم السلام علیکم, یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے. وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین, اور آخری دعا ان کی ہوگی کہ سارا حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے. سورت کو کس عظمت کے ساتھ فاتحہ کے ساتھ ملا لیے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ, اگر اللہ جلدی کر لے لوگوں کو, الشَّرَّ, شر پہنچانے میں, استعجالهم بالخیر, جیسے یہ جلدی مانگتے ہیں خیر, لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ, پہ ان کا فیصلہ ہوا ہوتا.
مطلب یہ کہ یہ لوگ جس طرح خیر جلدی مانگتے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے شر بھی ایسا جلدی بھیجے تو پھر تو قیامت کی ضرورت ہی نہیں ہے, ادھر ہی فیصلہ ہو جائے گا. اللہ کی عادت کریمہ یہ ہے کہ نیک اعمال کا بہترین بدلہ بکمال آخرت میں ہوگا,
اور گناہوں کا پوری سزا اگر معاف نہ ہو سکے آخرت میں. تو نظام مجازات کے تحفظ کے لیے اللہ رب العالمین نے مکافات مؤخر کیے. فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون, بس ہم چھوڑتے ہیں ان لوگوں کو جو ملتے نہیں, جو امید نہیں رکھتے ہمارے ملنے کی, وہ اپنے سرکشی میں سرگردان ہوں گے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا, جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف, پکارتا ہے ہمیں کروٹ کے بل, بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر,
آئے خدایا, آئے خدایا, آئے خدایا,
خدا کا پیارا بندہ شروع ہے, پریشان ہے نا. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرًّا, جب ہم دور کر لیتے ہیں اس سے وہ تکلیف, مرّا, چل پڑتا ہے, یعنی ہو جاتا ہے, كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّ, گویا کہ اس نے پکارا ہی نہیں تھا ہمیں تکلیف دور کرنے کے لیے جو اس کو پہنچی تھی.
ایسا مستغنی ہوا, ایسا بے نیاز جیسے کبھی ہمیں آواز ہی نہیں دی.
اللہ وہی دلیم نہیں ہا جگ پورشوں پلا رضی پکڑو لی زیارتونا.
ایک دیوانی عورت تو وہ کئی درگاہ کو دیکھ کے السلام علیکم بابا جان میرا بڑا خیال رکھنا, میں بڑی غمگین ہوں, میں بڑی پیاری ہوں. پھر خدا کا کر رہے تھے کہ وہ کام ہو گیا. پھر جب وہاں سے گزر رہی تھی پتھر لے کے مزار کو پھینکا, لوگوں نے کہی کہ اگر میرا کام تو ہو گیا. اب
جب ہم نے اس سے تکلیف دور کی مر رہا چل پڑا ہو گیا. تعلم یدعونا الی ضر مس سینی تا میں تکلیف کی طرف جو اس کو پہنچی تھی. فذلک زین للمسرفین ما کانوا یعملون, اس طرح خوبصورت دکھایا گیا زیادتی کرنے والوں کو ان کے اعمال.
کتنی کتنی زیادتی ہے لوگ کرتے ہیں پھر بھی اس کو جائز سمجھ کر.
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ, اور ہم نے اس کو نابود کر چکے ہیں امتوں کو تم سے پہلے. لما ظلموا, جب انہوں نے ظلم کیا. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, اور آئے تھے ان کے پیغمبر معجزات لے کر.
تو پیغمبر کو نہ ماننا یہ شرک,
خدا کی توحید نہ ماننا شرک. وما کانوا لیؤمنوا, اور یہ نہ تھے ایمان لانے والے. کذلک نجزی القوم المجرمین, یوں سزا دیتے ہم جرائم پیشاؤں کو. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم, پھر ہم نے بنایا تم کو قائم مقام ان کے زمین میں ان کے بعد. یعنی وہ گئے اور تم آئے. لننظر, تاکہ ہم دیکھیں. کیف تعملون, کیسے عمل کرو گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں واضح. قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, کہتے ہیں وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی. ائت بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ, لائیے قرآن اس کے علاوہ یا اس کو بدل دے.
سمجھو بات کو. فرمایا جب پیغمبر قرآن پیش کرتا ہے تو مشرکین کہتے ہیں کہ یا تو یہ کتاب ہٹاؤ, ہمیں پسند نہیں. کیوں؟ قرآن کسی کو چھوڑتا ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں صبح سے کتنوں کو ذبح کیا چھری کے نیچے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ مت جاؤ درس میں, تفسیر مت پڑھو, اس کا پردہ وہاں چاک ہوتا ہے, اس کی ڈاکے کا پتہ یہاں چلتا ہے.
تو ایک بات تو انہوں نے یہ کی کہ یہ کتاب ہی چھوڑو, یہ درس ہی صحیح نہیں ہے. آؤ بدل ہو, یا کم از کم ہمیں کچھ برا نہ کرے.
واہ بھائی واہ.
یا اسے بدل ڈالو. قرآن کو دیکھو ذرا, دو مطالبے ہوئے ہیں, کتاب بدلو یا طریقہ بدلو.
دیکھو ذرا,
آج بھی یہی مطالبہ ہوگا. اہل باطل کا یہی مطالبہ ہے. جواب, قلا فرماؤ اے پیغمبر, ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, نہیں ہو سکتا ہے مجھ سے کہ میں بدل دوں اس کو اپنی طرف سے. وہ دوسری لعنت چھوڑو, مضمون نہیں چھوڑ سکتا. یہی طریقہ ہوگا. ان اتبعو,
اللہ وہ یاد ہے واقعہ خواب سے سنا ہے
چند سال پہلے.
اسی طرح
جب ردود وغیرہ اہل باطل کے بود ہوئے تو ایک پرچی آئی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ نے تو کسی فرقے کو نہیں چھوڑا, سب کو ختم کر دیا. بس دنیا میں آپ رہے اور آپ کے استاد و شاگرد یا آپ کے علماء دیوبند کا کے ختم. اتنی بڑی امت تو آپ نے چھوٹا سا کر دیا. تو میں نے اس کو جواب یہ دیا اس وقت کہ بھائی قرآن و سنت کی روشنی میں جن کو ہم غلط جانتے ہیں ہم تو غلط کہیں گے, لوگ بڑھ رہے ہو یا گھٹ رہے ہو. اگر تم کو اتنا شوق ہے تو پھر مرزائی اور پرویزیوں کو بھی ساتھ ملا دو, سکھوں کی داڑیاں پگڑیاں ان کو بھی ساتھ ملاؤ جیسے موجودی جماعت ملانے لگی. یہ جواب میں نے اس کو دیا اس وقت، لیکن میرے سر میں درد ہو گیا اور مجھے تھوڑی سی تشویش ہوئی کہ کہیں ہم غلطی پر نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہمارا طریقہ اچھا نہ ہو، یا ہمارے الفاظ میں مبالغہ ہو، یا ہم بے موقع کسی کا رد کرتے ہو. بار انسان بشر ہے، ہر شخص کو اللہ کو جواب دینا ہے، اور اصل تو یہ سارے اعمال آخرت کے لیے. تو میں نے درس مختصر کیا، 15-20 منٹ پہلے بس کیا اور جا کے سو گیا درس کے سو. تو میں نے خواب دیکھا کہ یہ سامنے میدان جو ہے اس کے، یہ بہت بڑا اور بڑا میدان، سامنے کی عمارت ہے بالکل نہیں، صاف ستھرا ہے، ہموار زمین ہے، لیکن زمین ایسی ہے جیسے فصل کوئی بونے والا ہے، جیسے فصل کے لیے تیار کی جاتی ہے، ہل سہاگا سب ہو چکا ہے. اور اس کنارے پہ درخت ہے، بہت بڑا بیری کا درخت ہے، اور اس کا چھاؤ جو ہے پورے علاقے میں پڑ رہا ہے. اس کے نیچے ایک بزرگ کھڑے ہیں، سفید کپڑے، سفید پگڑی، بڑی لاٹھی ہاتھ میں. چل پڑا کہ یار یہ بزرگ کون ہے، یہ درخت کے نیچے اتنے بڑے خوبصورت بزرگ کھڑے ہیں. جب میں آگے تک گیا تو کسی نے مجھے کہا کہ آپ جلدی کریں آپ سے ملنا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ ابراہیم علیہ السلام. تو میں فوراً آگے بڑھا. جب میں اتنا قریب ہوا تو حضرت نے مجھے دیکھ کے فرمایا کہ اب بتاؤ، یہ حضرت کے الفاظ ہے، اب بتاؤ، ہم پیغمبر لوگ بھی جب مسئلہ بیان کرتے تھے تو ایسے ہی شور ہوتا تھا اور لوگ خفا ہوتے، لیکن ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ کا حکم تھا ہمیں کہ ہم مسئلے سے پیچھے نہ ہٹیں. اگر اسی طرح بیان کرنے لگو گے تو ہمارے آدمی رہو گے، خدا کی مدد آئے گی، اور اگر آپ نے اس میں تبدیلی کی تو ہم سے کٹ جاؤ. میں نے کہا حضرت آپ دعا فرمائیں، یہی طریقہ ہے، اسی پر رہنا اور مرنا ہے. تو خواب ختم ہو گیا. جو اگلا دن ہوا پھر دیکھنے گیا. میں نے کہا آپ کو دنیا کے اندر نقد انعام مل گیا الحمدللہ، وہ اگلے دن کے کیسٹ جی وہ سننے گئے. میں نے خواب 3 سال بعد سنایا. اس خواب کا مجھ پہ اتنا روب و حیبت تھا کہ کہاں ہم گناہگار، کہاں ابراہیم خلیل اللہ جیسی مقدس ہستی، کیونکہ انہوں نے بھی توحید ڈنگ کے کی چوٹ بیان کی. آیت سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا. حضرت کو فرمایا کہ آپ کہیں کہ میں اس قرآن کو بدل نہیں سکتا اپنی طرف سے، تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت نہیں تھی کہ قرآن میں تبدیلی کر دے. ایسی کتاب ہے، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قل ما يكون لي ان ابدله فرماؤ میں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بدل دوں. غیر حاضر تو چھوڑو، بدل مضمون بھی نہیں بدل سکتا. من تلقاء نفسی اپنی طرف سے، ان اتبعو میں اتباع نہیں کرتا، الا ما یوحا الی مگر وہ جو وحی آتی ہے مجھ کو، انی اخاف ان عصیت ربی میں ڈرتا ہوں اگر نا فرمانی کرو رب کی، عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے. پیغمبر نے مضمون نہیں بدلا، صاف جواب دیا کہ میں ڈرتا ہوں بڑا عذاب آ جائے گا. تو جن لوگوں نے علماء ہو کر مضامین بدلے وہ جواب تیار رکھیں، 10-10 15-15 سال خطیب ہیں، مسجدوں میں ہری پگڑیوں والے، ہر قسم کے تنظیم کے لوگ کھڑے بیٹھے ہیں، ددکار صرف چند اور تنخواہ دا داد پیسو مشین دے. قل لو شاء اللہ ما تلوت علیکم، آپ فرماؤ اگر اللہ چاہتا میں نہ پڑھتا یہ تم پر. خدا نے مجھے حکم کیا ہے، میں کون ہوں درس دینے والا. ولا ادراکم بھی اور نہ میں بتاتا تم کو یہ. سبحان اللہ. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، پس تحقیق رہ چکا ہوں تم میں ایک عمر تک اس سے پہلے. افلا تعقلون، یا تم عقل نہیں رکھتے؟ بھائی میں نے تو نبوت سے پہلے 40 سال گزارے ہیں، عمر کا ایک زمانہ زندگی کا گزارا ہے، اس وقت میں نے کوئی جھوٹ بولا کوئی بات بنائی؟ 40 سال بعد بنانے لگا وہ بھی اللہ پر. وا فلا تعقلون، عقل نہیں. فمن اظلم، کون بڑا ظالم ہے؟ ممن، اس سے. افترا علی اللہ کذبا، جو گھڑے اللہ پر جھوٹ. او کذب بآیاتہ، یا جھوٹ سمجھے اس کی آیتوں کو. انہ لا یفلح المجرمون، بے شک بچ نہیں سکتے، کامیاب نہیں ہوں گے جرائم پیشہ، یہ تو بڑا جرم ہے. اب وہ مشہور شبہ، ویعبدون من دون اللہ، یہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا ما ایسوں کو، لا یضرہم، جو ان کو ضرر نہیں دے سکتا، ولا ینفعہم، نہ نفع دے سکتا ہے. ویقولون، اور یہ کہتے ہیں، ہاؤلائے شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے ہاں. امام رازی نے اپنی تفسیر میں اس جگہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو مسلمان قبروں سے عقیدت رکھتے ہیں اور درگاہوں پہ حاضری دیتے ہیں وہ یہی نظریہ رکھتے ہیں. اس آیت کے نیچے تفسیری کبیر دیکھ لیں گے. قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، آپ فرما دیجئے، بتانا چاہتے ہو اللہ کو وہ جو جانتے نہیں آسمان و زمین میں، یا وہ نہیں جانتے یا وہ ہے نہیں، تو اللہ کیا جانے. سبحانہ، اللہ کی ذات پاک، وتعالی عما یشرکون، اور وہ بزرگ و بدتر ان کے شرک سے. وما کان الناس الا امتا واحدا، نہ تھے لوگ مگر ایک ہی جماعت. فاختلفوا، بس اختلاف ہوا. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر تو ہوا ہوتا ایک فیصلہ تیرے رب کے ہاں سے کہ قیامت آئے گی وہاں انتظام ہوگا. لقضی بینہم، فیصلہ ہوا ہوتا ان کا، فیما فیہ یختلفون، جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں. ویقولون، یہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیت من ربہ، کیوں نہیں اتارا جاتا ہے اس پیغمبر پر معجزہ رب کے ہاں سے. ایسے آنجے تھے. فقل انما الغیب للہ فانتظروا، آپ فرماؤ بے شک علم غیب اللہ کو ہے، اسی سے انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. وَإِذَا زَقْدَ النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم چکا دیتے ہیں لوگوں کو آسانی، مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، بعد تکلیف کے جو اس کو پہنچی ہو. اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، اس وقت یہ سازش شروع کرتے ہیں ہمارے دین کے خلاف. قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، آپ فرمائیے اللہ بہت تیز ہے تدبیر فرمانے میں. ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو تم سازشیں کرتے ہو. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ وہ ہے جو چلاتے ہیں تم کو خشکی اور تری میں. حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتی میں، کشتی دریا میں چل پڑی. وجرائن بہم، اور وہ لوگوں کو لے کے چل رہی ہے. بریہن طیبہ، باد موافق کے ساتھ، ہوا اچھی ہے باد موافق. وفرحوا بہا، یہ خوش ہو رہے ہیں. جاءتہا ریح العاصف، آ جاتی ہے اس کو ہوا تیز تر. وجاءہم الموج من کل مکان، اور آ جاتے ہیں ان پر چپے ہر طرف سے.
جیسے ایک کشتی صحیح چل رہی تھی، اچانک تیز تند ہوا آئی
تو نہ خدا کشتی والے سب گھبرا گئے. وظنوا، لوگوں نے خیال کیا، اللہ محیط بہم، کہ بے شک یہ گھیر لیے گئے یعنی ڈوب گئے. دعوا اللہ مخلصین له الدین، پکارنے لگے اللہ کو خالص ہو کر پکارنے میں، دین میں نے عقیدے. جس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے پکارنے میں امداد تب ہوگی جب صرف اللہ کو پکارے. اگر خدا کو بھی پکارے اور غیر اللہ کو بھی تو پھر اللہ کو پکارنا پکارنا نہ ہوا. لئن انجیتنا من ہذہ, اگر آپ نے بچایا ہم کو اس سے, لنکونن من الشاکرین, تو ضرور ہوئے ہو جائیں گے ہم شکر گزاروں میں سے. فلما انجاہم, پس جس وقت اللہ نے نجات دی ان کو, اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق, اس وقت سرکشی کر رہے ہیں زمین میں ناحق دوسروں کی طرف, اس پر بابے نے بچایا. یا ایو الناس, اے لوگو, انما بغیکم علی انفسکم, تمہاری سازش تم پر پڑے گی, متاع الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی تھوڑی ہے, ثم الینا مرجعکم, پھر ہماری طرف لوٹو گے, فننبئکم بما کنتم تعملون, بتا دیں گے جو تم عمل کرتے ہو. انما مثل الحیات الدنیا, بے شک مثال دنیا کی زندگی کی, کما ان جیسے پانی ہے, انزل اللہ من السماء, جس کو اتارتے ہم آسمان سے, فاختلط به نبات الارض, پس مل جاتا ہے اسے سبزہ زمین کا, مما یاکل الناس والانعام, جس کو کھاتے ہیں لوگ اور مویشی, جس سے بارش کے بعد فصل اگتی ہے, کچا حیوانات کھاتے ہیں اور اناج انسان کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها, یہاں تک کہ لے لیتی ہے زمین بنا سنگار, یعنی زمین پوری خوبصورت ہو گئی, جیسے باغ کو دیکھو کھیتی کو لے لہا رہی, جیسے ایک زمین کے حصے نے زیورات پہن لیے, دلہن بنی ہوئی. وزینت, اور خوبصورت ہو گئی. وظن اہلھا, زمین والوں نے سمجھا, انہم قادرون علیہا, کہ بے شک یہ لے لیں گے اس کو, قادر ہے. اتاہا امرنا لیلا او نہارا, آ جاتا ہے ہمارا فیصلہ اس کو تباہ کرنے کا رات یا دن کو. وجعلناها حصیدا, پس ہم کر دیتے ہیں اس کو کٹا ہوا, کعلم تغن بالامس, کعلم تکن بالامس, تغن تکن, جیسے کل سیدھ باغ ختم, فصلیں جلد گئی, میوے گر گئے, زمین تباہ ہو گئی. کذالک نفصل الآیات, اس طرح ہم تفصیل کرتے مسائل کی, لقومی یتفکرون. واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ دعوت دیتے ہیں دار السلام کی, جنت کا نام ہے, اسلام کا گھر. ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور وہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہے سیدھے راستے کی. للذین احسنوا, واسطے ان لوگوں کے جو احسنی ہیں, توحید سنت زبردست طریقے سے پڑھ رہے ہیں, واسطے ان لوگوں کے جو مخلص مومن ہیں, الحسنی, بہتر انجام, وزیادہ, اور انعام. بعض روایات میں ہے کہ وزیادہ سے مراد اللہ کا دیدار. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ, نہیں پڑے گا ان کے چہروں پہ سیاہی نہ خواری, جیسے کہ ہر مجرم کا چہرہ کالا ہو جائے قیامت کے دن. اولئک اصحاب الجنہ, یہ لوگ جنتی ہوں, فیہا خالدون. والذین کسبوا السیئات, اور وہ لوگ جنہوں نے کمائے گناہ, یعنی کیے گناہ, جزاء سیئات بمثلہا, ان کی سزا بھی اس گناہ کی اس جیسی ہوگی. وترہقہم ذلہ, پڑے گی ان پر خواری. ما لہم من اللہ من عاصم, نہیں ان کو اللہ سے بچانے والا. کأنما اغشیت وجوہہم, گویا کہ ڈھانک لیے ان کے چہروں کو. قطعاً من اللیل, ایک ٹکڑے نے رات کے. مظلماً, کالا کلوٹا, جس رات کے اندھیرے کا ایک ٹکڑا ان کے چہرے پہ رکھا گیا, ایسے کالے ہوں گے. اولئک اصحاب النار, یہ دوزخی ہے, ہم فیہا خالدون. ویوم نحشرہم جمیعا, جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو. ثم نقول للذین اشرکوا, پھر ہم کہیں گے مشرکوں سے, مکانکم, اپنی جگہ رہو. انتم تم و شرکاؤکم, تمہارے معبودڑے. فزیلنا بینہم, پس پھوٹ ڈال دیں گے ان کے درمیان. وقال شرکاؤہم, کہیں گے ان کے معبودان باطلا, ما کنتم ایانا تعبدون, نہ تھے تم صرف ہمیں پکارنے والے. وہ بھی ناراض ہیں. فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم, کافی ہے اللہ گواہ میرے ہمارے اور تمہارے درمیان. ان کلنا عبادتکم لغافلین, کہ بے شک ہم کو پتہ ہی نہیں تمہاری عبادت کا. قیامت کے دن انبیاء اور اولیاء سب بیزار ہوں گے. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت, یہی پر آزمائش ہوگی ہر انسان کی جو اس نے آگے بھیجا. وردوا الی اللہ مولاہم الحق, اور یہ واپس کیے جائیں گے اللہ کی طرف جو آقا برحق ہے. وضل عنہم ما کانوا یفترون, اور گم ہو جائے گا ان سے جو یہ افتراء کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. سورة يونس اس مشہور شبہ کے رد میں ہے جو مشرکین کو بنا شرک کے لیے ہوا ہے. مشرکین جب شرک کرتے ہیں تو انہیں تین شبہات مشہور واقع ہوئے. ان میں سے ایک شبہ سورۃ یونس میں ہے آیت نمبر 18. ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم, اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسوں کی جو نہ ضرر دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, اور کہتے ہیں یہ سفارشی ہوں گے ہمارے اللہ کے ہاں. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ, آپ فرمائیے تم بتانا چاہتے ہو اللہ کو ایسی چیزیں جن کو وہ جانتا ہی نہیں آسمان و زمین میں. سبحانہ ہو, اللہ کی ذات پاک ہے کہ کوئی اس کے ہاں تصرف کرے. و تعالی, اور اس کی شان بلند ہے. اما یشرکون, ان کے شرک کرنے سے. یہ پہلا شبہ ہے. اور دوسرا شبہ سورۃ سبا آیت نمبر 22. سورۃ سبا آیت نمبر 22 میں ان کی شراکت تخلیق میں اللہ نے منع فرمائی ہے کہ میرے ساتھ خلق کے خزانوں میں کوئی شریک نہیں ہے, اور میں نے اکیلے آسمان و زمین پیدا فرمایا ہے. اور تیسرا شبہ سورۃ زمر آیت نمبر 3 میں, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں تاکہ ہم خدا کے قریب ہو جائے. یعنی یہ خدا کے لاڈلے ہیں اور مقربان بارگاہ ہیں. ان کے پوجا کرنے سے اور ان کے تقرب کے حصول سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. اس پہلے شبے کے رد میں سورۃ یونس, سورۃ ہود, سورۃ یوسف, تینوں سورتیں واقع ہیں. یہ بہت ہی خطرناک قسم کا شبہ تھا. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, کیونکہ شفاعت اللہ کے حضور پر حق ہے, لیکن شفاعت رحمت جب اللہ تعالیٰ انبیاء یا کسی نیک بندے کو اجازت دے، وَقَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى. سورة نجم آرکو، تو آسمان و زمین میں کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو میری اجازت اور اذن کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے. جو مسئلہ دو امروں کے درمیان دائر ہو اس کی وضاحت بہت بڑا کام ہے. اصل علمی اختلاف اس مسئلے کو کہتے ہیں. چنانچہ اس آیت کے نیچے تفسیر کبیر میں فخر رازی نے لکھا ہے، وَنَذِيرُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ بِأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَلْقِ مُشْتَغِلُونَ بِتَعْظِيمِ الْأَكَابِرِ وَيَعْتَقِدُونَ بِأَنَّهُمْ إِذَا عَظَّمُوهُمْ وَعَظَّمُوا قُبُورَهُمْ فَيَصِلُونَ إِلَى اللَّهِ. اس کی مثال اس زمانے کے ان لوگوں کی ہے جو بزرگوں کی قبروں کی تعظیم کر گئے اور اس تعظیم کو وہ خدا تعالی کو راضی کرنے کا سبب سمجھتے ہیں. اس کے قریب قریب کی عبارتیں آلوسی کی روح المانی میں ہیں. اللہ رب العالمین نے اول تو اس کا مختصر رد کیا کہ ایک ایسی چیز جس کا وجود آسمان و زمین میں نہیں ہے، یعنی آسمان و زمین میں ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر خدا کے دشمنوں کے لیے بات کر سکے، چھڑانا تو در کے نال ہے. اور پھر تفصیل کے ساتھ جواب دیا. اس تفصیل میں چار باتیں آئی ہیں. پہلی بات یہ کہ لوگ سب ایک تھے، یہ اختلاف بعد میں ہوا ہے. وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا. دوسرا یہ کہ سب سے بڑی مخلوق تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا حال دیکھ. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کے پاس ہمارے کہنے کے مطابق کوئی نشانی کیوں نہیں آئی. فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا، بس آپ فرما دیجئے کہ غیب دان تو اللہ ہے، اسی سے مانگو. اب دو باتوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ معجزہ دکھاؤ اور حضرت نے فرمایا غیب کا علم اللہ کو ہے، تو انہوں نے غیب کا سوال تو نہیں کیا، جواب کیسے ہوا؟ اچھی طرح سمجھو کان کھول کر کہ جواب اس طرح وارد ہوا ہے کہ معجزہ لانا تو چھوڑو، میں جانتا تک نہیں ہوں کہ لاؤں گا کیسے، کہاں سے لاؤں گا. انما الغیب للہ کا یہ مطلب ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ یہ معجزہ دکھاؤ اور یہ مشکل حل کرو، یہ پریشانی دور کرو. دور کرنا تو چھوڑو، مجھے پتہ نہیں ہے کہ کدھر سے لاؤں گا، مجھے اس کا علم تک نہیں. انما الغیب للہ. دو، تیسرا جواب یہ دیا کہ لوگوں کو جب زحمت و تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ہمارے دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. یعنی اس وقت بھی ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید کوئی ہے جس کی نظر ہم پر ہے، کوئی ہے آستانہ جس سے ہماری عقیدت ہے اور یوں ہم بچتے ہیں. فرمایا قل اللہ اسرع مکرا، اللہ اس کی سزا تمہیں بہت جلد دے دے گا. اور چوتھا جواب تفصیل کے ساتھ دیا کہ جب سمندر میں گرفتار ہوتے ہو اور کشتی ڈوبنے لگتی ہو اس وقت بتاؤ کیا حشر ہوتا ہے. اسی شبے کے رد میں یہاں مزید چار دلائل قائم فرمائی. پہلی دلیل یہ ہے کہ آسمان و زمین سے روزی رسان صرف اللہ ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ قوتوں کا مالک اللہ ہے. تیسری دلیل یہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے. چوتھی دلیل یہ ہے کہ نظام چلانے والا اللہ اکیلا ہے. قل من یرزقکم من السماء والارض, آپ فرمائیے کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان و زمین سے. آسمان سے فیصلہ ہوتا ہے اور زمین پر روزی پیدا ہوتی ہے. آسمان کی طرف سے بارش ہوتی ہے اور زمین سے فصلیں اگتی ہیں. اَمَّن يَمْلِكُ السَّمَاءَ وَالْأَبْصَارَ, اور کون ہے جو اختیار رکھتا ہے شنوائی اور بینائی کا. دو, اَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے. تین, وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, اور کون ہے جو نظام چلاتا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, پس ابھی کہیں گے یہ کہ اللہ ہی. مشرک سے سوال ہوا ہے کہ روزی رساں کون ہے, کہا اللہ. سما اور بسر کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے. زندگی اور موت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. آسمان و زمین کا انتظام کون کرتے؟ کہا اللہ. اس کے باوجود وہ مشرک ہیں. اور یہاں آ کے دیکھے, اعلی حضرت کا شعر ہے, اس کی کتاب ہے شیخ اشعار کی ہدایے کی بخشش, اس کا صفحہ ہے 48. اس کا شعر سن لو, وہ کہتا ہے زی تصرف بھی ہے, معزون بھی ہے, مختار بھی ہے, کار عالم کا مدبر بھی ہے, عبد القادر. زی تصرف, تصرف وہی کرتا ہے. زی تصرف بھی ہے, معزون بھی ہے, اختیارات اس کے پاس ہیں. کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر, سارے جہان کا نظام شیخ عبد القادر جیلانی چلا رہے ہیں. آئے ہائے, جو 471 میں پیدا ہوئے ہیں اور 561 میں 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں. 3:6, صفحہ 142, ابو بکر اتابکی نے لکھا ہے کہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تدفین بغداد کی جامع مسجد میں ہوئی تھی. جب عبید اللہ بادشاہ بنا عراق کا, عبید اللہ عالم بڑا تھا, تو اس نے بغداد کے فقہا محدثین جمع کیے اور ان سے پوچھا کہ مسجد میں تدفین کیسے. فاتفقوا بانه لا يجوز, سب نے اتفاق کیا کہ جائز نہیں. فاخرج نعش الشيخ والقاه في البحر. پیارے پیر رحمت اللہ علیہ کے لاش کو نکالا قبر سے, قبر اکھیڑ دی اور دریائے دجلہ کے اندر گرا دیا. اور قبر ختم کر دی, تو اسے متصرف, مدبر, مختار کہتے ہیں جس کی قبر تک ختم کر دی گئی. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس نے آگے زیادتی کی. اگر کہیں ناجائز تدفین ہوئی ہو تو آپ اسے ہٹا سکتے ہیں. اس میں دو قول ہیں. ایک قول یہ کہ وہ زمین خرید کر کے وقف کر رہے ہیں. مسجد کی زمین کوئی خرید نہیں سکتا. تو دوسرا قول یہ ہے کہ اس کو نکالیں اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیں. اختلافی مسئلہ جب ہو اور باریک تو میں حوالہ سب سے پہلے دیتا ہوں. تاکہ کم از کم مولوی کو تعجب نہ ہو اور وہ اپنے علم استعمال کر کے کتاب دیکھے. اور خان صاحب بریل بھی کہتے ہیں کہ زی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، اور کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. کتنی باتیں ہو گئی ہیں. آپ بھی اردو جانتے ہیں، چار باتیں ہوئی ہیں نہیں، یعنی چاروں باتوں کا رد کیا ہے. بالکل سورۃ یونس کی اس آیت کو تک تک کیا ہے. زی تصرف بھی ہے، معذور بھی ہے دو، مختار بھی ہے تین، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. اسی ترتیب سے من یرزقکم من السماء والارض، تو وہ کہتے ہیں زی تصرف یہ کام شیخ عبد القادر کا ہے. ام من یملک السماء والابصار، وہ کہتے ہیں معذور وہی ہے، اس کے اختیارات میں ہے. ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ کہتے ہیں وہ مختار. ومن یدبر الامر، تو وہ کہتے ہیں کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. بریلوی نے علماء دیوبند کا رد نہیں کیا ہے، وہ رد قرآن و سنت کا رد ہے، لیکن لوگوں میں عقل نہیں ہے اور اس کام کے لیے مضبوط علم چاہیے، اس کے لیے اتنی بڑی زبان اور اتنا بڑا سینہ چاہیے کہ آدمی ٹھنڈے دل سے سارا لتاڑ کرے. فسیقولون اللہ فقل فلا تتقون، بس یہ کہیں گے کہ اللہ ہی، بس آپ فرما دیجئے کہ کیوں نہیں بچتے ہو پھر شرک سے. ذالکم اللہ ربکم الحق، بس یہ اللہ رب تمہارا ہے برحق. فما زاباد الحق الا الضلال، نہیں ہے حق کے بعد مگر گمراہی. اللہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کچھ کھیل پوچھے گئے تھے، شطرنج وغیرہ، نرد. تو امام مالک نے فرمایا کہ ان کاموں سے عبادت کو نقصان پہنچتا ہے، اور دلیل میں یہ آیت لکھی کہ فما زاباد الحق الا الضلال، جب یہ حق کے لیے مفید نہیں ہے تو نیری گمراہی ہے. فانا تصرفون، کہاں پھر رہے ہو. کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، اس طرح ثابت ہوئی بات تیرے رب کی مجرموں پر. انہم لا یؤمنون، کہ ایمان نہیں لائیں گے. قل هل من شرکائکم من یبدا الخلق ثم یعیدو، آپ فرمائیے ہے تمہارے معبودوں میں سے کوئی ایسا جو پیدا کرے مخلوق اور پھر دوبارہ. توبہ، مخلوق خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتی. پیرانی پیر شیخ عبد القادر اور معین الدین اور نظام الدین اور سید علی اجویری کے جو بچے ہوتے تھے وہ خود بناتے تھے یا اللہ دیتا تھا؟ تو پیغمبر زکریا علیہ السلام کیوں نہیں بنا رہے تھے؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آپ فرمائیے اللہ پیدا کرتے مخلوق کو پھر لٹائے گا بھی. فانا تو فکول، کہاں الٹے پاؤں پھرے جا رہے ہو. اس کہتے ہیں الکذب الواضح، اس تو فکول یعنی تکذبون کذبا بینا حیث لا يتحملہ عاقل، اتنا بڑا جھوٹ مخلوق کو متصرف و مدبر اور معذور و مختار کہنا کہ کوئی عقل مند اس کو سن نہیں سکتا ہے. افق، ایران میں ایک رافضی گزرا ہے، اس کا نام ہے میر باقر داماد. داماد تھا کسی بڑے آدمی، اس نے منطق میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الافق المبین. لیکن منطقی قاعدوں کے اندر صحابہ کی توہین کی ہے. تو شاہ عبدالعزیز نے اس کا رد لکھا ہے، اور اس کا نام ہے الافق المبین فی رد الافق المبین. کوئی زمانہ تھا کہ علماء یہ سب کتابیں دیکھتے تھے. اس مجھے نے تو لوٹو نہ پکا لوں لاٹو نہ لوٹو نہ آر سب پاتی. تو میر باقر داماد کو کوئی طالب علم شاہ عبدالعزیز کی کتاب الافق المبین فی رد الافق المبین لے گیا. تو میر باقر نے دیر تک اس کو مطالعہ کیا, سمجھ گیا کہ اس کا جواب آسان نہیں. اب طالب کو بھی کچھ کہہ جواب تو دینا تھا. اس نے کہا کلام من فہمیدن ہنرس نہ کہ برمن اعتراض کر رہا. کا مطلب یہ کہ شاہ عبدالعزیز نے میری بات سمجھی تھی. کلام من فہمیدن ہنرس نہ کہ برمن اعتراض کر رہا. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق. آپ فرمائیے کوئی ہے تمہارے معبودوں میں سے جو سمجھائے حق کا راستہ. قل اللہ یهدی الی الحق. آپ فرمائیے اللہ رہنمائی دیتے حق کی. افمن یهدی الی الحق کے آیا وہ جو رہنمائی فرماتے حق کی. احق و یتبع وہ حقدار ہے کہ اس کا اتباع ہو. ام اللہ یهدی الا ان یهدا یا وہ جس کو خود ہدایت نہیں الا یہ کہ اس کو دی جائے. حتی یهدی کا یہ یعقوب کی لغت ہے. ایک قبیلہ ہے اس کا بڑا نحوی ہے یعقوب اس کی لغت ہے. فما لکم پس تمہیں کیا ہوا کیف تحکمون کیسے فیصلے کرتے ہو. وما یتبع اکثرکم الا ظن نہیں اتباع کرتے اکثر تمہارے مگر اٹکل کی. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا آپ کی توحید کی آیتوں کے مقابلے میں بدعتی جو کچھ کہے گا وہ ظن تخمین ہے سارے جھوٹے واقعات. بے شک گمان جو ہے کام نہیں آتا حق کے مقابلے میں بالکل. ان اللہ علیم بما یفعلون وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ نہیں ہے یہ قرآن کے گھڑا جائے اللہ کے سوا. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ بلکہ یہ مصدقہ ہے اگلی کتابوں کا. وتفصیل الکتاب اور ہر طرح کی تفصیل لا ریب فیہ من رب العالمین نہیں ہے اس میں کوئی شک اللہ رب العالمین کی طرف سے. سورۃ بقرہ کے ساتھ مضمون ملا دیا. ام یقولون افترا آیا یہ کہتے پیغمبر نے گڑا ہے. ام یقولون افترا کیا یہ کافر کہتے پیغمبر نے قرآن کو بنایا. قل فاتوا بسورۃ مثلہ آ فرماؤ پس تم لے آنا چھوٹی سی سورت اس جیسی. ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین اور پکارو جو تم سے ہو سکے اس کے سوا اگر تم سچے ہو. مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت عمر بن العاص کی ان سے ملاقات ہوئی ابن کثیر میں. عمر بن العاص کی زمانہ جاہلیت میں ان سے دوستی مسیلمہ سے اس دوستی کی وجہ سے ملاقات ہوئی تو گپ شپ ہوئی. تو مسیلمہ نے پہل کی اور کہا کہ تمہارے پیغمبر کے پاس کوئی وحی آئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو انہوں نے کہا نزلت علیہ سورت صغیرت عظیمت چھوٹی سی سورت مگر بہت بڑی ہے. ولا عسر ان الانسان لفی خسر تو مسیلمہ نے کہا کہ مجھ پر اس سے بہتر آئی. اب وہ کیا تو مسیلمہ نے کہا یا وبر یا وبر ھذا هو الوقر فان كنت تجتنب فلقد سقر اسمع یا عمر. عمر بن العاص نے کہا یہ تو ایک ذی عقل اور ذی شعور انسان یہ بات نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں سوائے جذبے نفسانی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. یا وبر لک نقر ان لم تجتنف لک السقر اسما یا عمر. مرزا غلام احمد نے بھی وہی بنائی تھی، ان انزلناه فی القادیان وما ادراک ما القادیان مملو من الخیرات الحسان. اس قرآن کو ہم نے قادیان میں نازل کیا ہے ٹیچی ٹیچی کے ایجنٹ پر، اور قادیان کیسا شہر ہے، حسین لڑکیوں سے لبریز. یعنی قادیان کیا ہے؟ بازار حسن ہے. یہ وہی ہے جو مرزے کو ہوئی ہے. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ یہ تکذیب کرنے لگے اس چیز کی کہ ہے ہی نہیں اس کو اس کا علم، گھیرا نہیں ہے، ہے ہی نہیں. ولما یاتہم تاویلو، اور ابھی تک یہ سمجھے نہیں اس کے انجام کو. کذالک کذب الذین من قبلہم، یوں تکذیب کر رہے تھے وہ جو ان سے پہلے تھے. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھے تو کیسے رہا انجام ظالموں کا. ومنہم من یؤمن بہ، انہی میں بعض وہ ہیں جو ایمان رکھتے قرآن پر، اسے عبداللہ بن سلام وغیرہ. ومنہم من لا یؤمن بہ، اور ان میں بعض وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے. وربک اعلم بالمفسدین، تیرا رب جانتا ہے ان شرارتیوں کو. وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہاں آپ کی تکذیب کرے. فَقُلْ لِي عَمَلِي، بس آپ فرمائیے مجھے میرا عمل کام آئے گا. وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، تم بیزار رہو میں جو کرتا ہوں. وَأَنَا بَرِيءٌ، وعدے جو ان سے کیے ہیں. او نہ توفین نہ کا، یہاں ہم آپ کو فوت کر دے تو دین میرا ہے، میں ذمہ دار ہوں. فإلینا مرجعہم، بس ہمارے ہاں ان کا آنا ہے. ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ہے جو یہ کرتے ہیں. فلکل امت الرسول، ہر امت کے ہاں ایک پیغمبر تشریف لائے. فإذا جاء رسولهم، جب پیغمبر آئے. قضی بینہم بالقسط، فیصلہ ہو گیا ان کا انصاف کا. وہم لا یظلمون. ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، اور یہ کہتے ہیں کب ہوگا قیامت کا وعدہ اگر تم سچے ہو. قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا، آپ فرمائے میں تو اختیار نہیں رکھتا اپنے لیے ضرر ہٹانے کا نہ نفع پہنچانے کا. الا ما شاء اللہ، اختیارات و تصرف پیغمبر سے نفی. لکل امت اجل، ہر امت کا وقت شدہ ہے. اذا جاء اجلهم، جب وہ وقت آئے گا. فلا يستاخرون ساعة، پسی پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے ایک لمحے کے لیے. ولا يستقدمون، نہ آگے بڑھ سکیں گے. قل ارأيتما، فرمائیے ذرا دکھاؤ تو. ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا، اگر آ گیا اس کا عذاب رات کو یا دن کو. ماذا يستعجل منه المجرمون، کیسے جلدی کریں گے اس سے جرائم پیشہ، یعنی عذاب وقت سے پہلے کیسے مانگتے ہیں. اثم اذا ما وقع آمنتم به، آیا پھر جب کہ عذاب آن پڑے ایمان لاؤ گے اللہ پر. آل آنا، اب آیا. یہ تو آپ کسی کہتے ہیں اب آ رہا ہے. الآن، اب آنا، اب آنا، جب وہ گزر گیا. وقد کنتم به تستعجلون، اور یقیناً تم ہی تو جلدی کر رہے تھے. ثم قیل للذین ظلموا, پھر کہا جائے گا ظالموں سے, ذوقوا عذاب الخلد, چکو عذاب ہمیشگی کا. حل تجزون الا ما کنتم الا بما کنتم تکسبون, نہیں تمہیں سزا دی جائے گی مگر تمہارے کیے کی. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ نُّهُ, اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا برحق ہے یہ قرآن ٹھیک کتاب ہے, یہ صحیح کہہ رہا ہے. قُلْ اِي وَرَبِّي, آپ فرمائیے ہاں ہاں اور میرے رب کی قسم. اِنَّهُ لَحَقٌّ, بے شک یہی تو حق ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ, اور تم نہیں ہو اللہ کو بے بس کرنے والے, یعنی اس کے فیصلے کو ٹالنے والے. ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض, اور اگر ہو ہر انسان کے لیے جو اس نے زیادتی کی زمین کی ہر چیز, ہر زیادتی کرنے والے انسان کو اگر زمین کے تمام خزانے دیے جائیں, لافتدت بہ, اور وہ فدیے کے طور پہ پیش کرے وہ کہ خدایا میں نے جو شرک کیا بدعت کی ہے اس کا جرمانہ دے رہا ہوں, وہ آسان دامتا, اور یہ چپانا چاہیں گے شرمندگی, لما را العذاب, جب آنکھوں سے دیکھیں گے عذاب. وقضی بینہم بالقسط, اور فیصلہ ہو جائے گا ان کے درمیان انصاف سے. وہم لا یظلمون, اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. الا ان للہ ما فی السماوات والارض, بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. الا یاد رکھو, ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ پکا ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون, ہوا یحیی و یمیت, وہی زندہ فرماتے ہیں اور وہی مارتے ہیں. وإلیہ ترجعون, اسی کی طرف واپس ہوں گے. یا ایھا الناس, اے لوگو, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تحقیق آ گئی تمہارے ہاں نصیحت تمہارے رب کے یہاں سے. وشفاء لما فی الصدور, اور شفا ان بیماریوں کی جو دلوں میں ہیں, سینوں کا علاج کر رہا ہے. وہدا ورحمت للمؤمنین, اور یہ ہدایت اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے. قرآن کے چار مقامات بیان ہوئے, موعظت ایک, شفا دو, ہدن تین, رحمت چار. قل بفضل اللہ وبرحمتہ, آپ فرمائیے اللہ کے فضل و رحمت سے. فبذلک فلیفرحوا, اسی پر خوش ہونا چاہیے ان کو. وخیر مما یجمعون, یہ بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں. فضل اللہ سے مراد ہے القرآن, اور رحمت سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی قرآن اور سنت پر خوش رہو. قل بفضل اللہ وبرحمتی, حضرت ابن مردوے نے حضرت انس کی ایک روایت مرفوعاً نقل کی کہ فضل اللہ قرآن اور رحمت سے مراد سعادت اور اہلیت, تبرانی میں بھی ہے. اکلیل وغیرہ میں, الاکلیل صفحہ 125. قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق, آپ فرمائیے ذرا دیکھو تو وہ جو اتارتے اللہ روزی. فجعلتم منه حراما وحلالا, پس تم بناتے اس میں حرام و حلال اپنی طرف سے, یہ فلاں کی نظر, یہ فلاں کی نیاز. قل اللہ اذن لكم, آپ فرمائیے اللہ نے کہا تھا تم کو. عمل اللہ تفترون, یا تم اللہ پر جھوٹ لڑتے ہو. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ, وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة, اور وہ جو گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو جھوٹ کرتے ہیں اللہ پر قیامت کے دن,
یعنی ان کا کیا حال ہوگا.
ان اللہ لذو فضل علی الناس, بے شک اللہ فضل والے لوگوں پر, ولکن اکثرهم لا یشکرون. وما تکون فی شأن, اور نہیں ہوتے ہیں اے پیغمبر آپ کسی حال میں, وما تتلو منہ من قرآن, اور نہیں پڑھتے آپ قرآن, ولا تعملون من عمل, نہ کرتے ہیں کوئی کام, یعنی جس حالت میں بھی آپ ہے, الا کنا علیکم شہودا, مگر ہم ہوتے ہیں تم پر نگاہبان, حاضر ناظر. استفیدون فیہ, جب تم اس کام میں لگتے ہو, کوئی لمحہ ہم سے غائب نہیں, ہم ہر جگہ موجود. وما یعزب عن ربک من مثقال ذرہ, پوشیدہ نہیں رہ سکتی ہے تیرے رب سے ذرہ برابر, فی الارض, زمین میں, ولا فی السماء, آسمان میں, ولا اصغر من ذلک, نہ اس سے چھوٹی چیز, ولا اکبر, نہ اس سے بڑی, الا فی کتاب مبین, مگر سب لوہے محفوظ میں. ان عقائد پر اعتماد کرنے والا وہ اولیاء اللہ ہے, خدا کے دوست. اللہ ولی الذین آمنوا الا یدرکوا ان اولیاء اللہ ہے, بے شک اللہ کے جو دوست ہیں, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ خوف ہوگا ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے. یاد رکھنا, خوف اور حزن دو قسم کا ہے, ایک دنیا کے ہموم و غموم ہے, اولیاء اللہ ان سے پرواہ نہیں کرتے, اور ایک آخرت کا غم اور فکر ہے, وہ تو کمال ہے اس کا حاصل ہونا. اولیاء اللہ, ایک تعریف تو قرآن کرتا ہے, الذین آمنوا, وہ جو ایمان لائے, وکانوا یتقون, اور وہ پرہیزگار ہوں. ولایت کے دو رکن ہیں, ایمان اور تقوی. ایمان کمال کو پہنچتا ہے اور تقوی اپنی معراج کو پہنچتا ہے, تو ولی پر خدا تعالی کے احسانات کی بارش ہوتی ہے. ولی اصلاً متبع سنت ہے. اگر بہوا می روی مگس باشی, اگر بست ہے آپ می روی خس باشی, دل بدستار کے کسی باشی. ہوا میں اڑنا مچھروں کا کام ہے, سطح سمندر پہ تیرنا تنگوں کا کام ہے, لیکن دل خوش کرنا اور شریعت کا اتباع کرنا یہ کاملین کا کام ہے. اس لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں, الاستقامت فوق الکرام, دین پر ڈٹنا اور دین کا اتباع کرنا اور متبع سنت ہونا, یہ تمام ولایات سے بڑھ کر ہے, کرامات کی کنجی. سید الطائفہ ابو القاسم جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا, سال بر رہا اور پھر چلنے لگا. حضرت شیخ نے پوچھا کہ کیسے جا رہے ہیں بھائی, کیوں آئے تھے؟ کہا آیا تھا مرید ہونے کے لیے, لیکن کوئی کرامت نہیں دیکھی, واپس جا رہا. ابو القاسم جنید سید الطائفہ اولیاء کہلاتے. تو ابو القاسم جنید بغدادی نے پوچھا کہ سال بر رہے اور کوئی کرامت نہیں دیکھی؟ اس نے کہا کہ نہیں. اچھا, اس ایک سال کے عرصے میں کوئی ایسا کام دیکھا جو سنت کے خلاف ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں, ایسا کام نہیں دیکھا. تو فرمایا, اس سے بڑھ کر کرامت آسمان و زمین میں نہیں ہے کہ امتی اپنے پیغمبر کا متبع ہو. اس لیے مجدد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کشف اور کرامت الہام اور ارحاس، بدانگی نمی حرم، ایک پیسے کے بدلے میں میں لینے والا نہیں، کوئی چیز نہیں ہے. اور آگے لکھتے ہیں مرا قول محمد ابن الحسن و امام ابو یوسف کافی ہے، ما بشیخ نور الدین چمی کو نام، و مرا احادیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکی و مدنی کافی ہے، ما بفتوحات چمی کو نام. یہ مجدد ہے راس الاولیاء. ایک ہزار سال جب امت پر و دین پر مکمل ہو گئے تو سرہند میں ایک مذکر انسان شیخ احمد سرہندی پیدا ہوا، جس نے اکبر کے دینی الہی کو اور جہانگیر کی جہانگیری کو تس نس کر دیا. بہترین تصنیفات ہیں مجدد کے، بے شمار تصنیفات، مکتوبات تو ایک مکتوبات ہے تین جلدوں میں. حضرت کی بڑی کتاب مبدأ اور معاد ہے، صناعت ہے، تخلیق ہے، بڑی بڑی کتاب ہے. مجدد نے جو پیغام اٹھایا تھا توحید و سنت کا، اس کی تشریح کی شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز نے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے شاہ اسماعیل اور سید احمد شہید قافلہ مجاہدین گلے کے سکوں کو مارنے لگے. اور اس ولایت اور علم اور جہاد کے تمام منصوبوں کو ایک جگہ کر کے دارالعلوم دیوبند قائم ہوا ہے. احفظوا ایها العلماء، دارالعلوم دیوبند ان تین باتوں کا مجموعہ ہے. وہ ولایت جو ایک ہزار سال کی امانت تھی مجدد کے راستے سے، اور وہ علم حدیث اور دلائل دین اور براہین اسلام جو شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز نے علم حدیث کی نشر و اشاعت کے ذریعے قائم کی، اس کا تحفظ، اسے قائم رکھنا. اور وہ قافلہ جو مجاہدین کو لے کر کے باطل کے خلاف نبردازما ہوا، اس جہاد کے فلسفے کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں نے اور کاملین نے مل بیٹھ کر خدا سے مدد مانگ کر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. سبحان اللہ. دیوبند دیوبند ہے، اس کی ہر ادا سر بلند ہے. جو اس کو نہ مانے اس کے دماغ میں ضرور گند ہے. دیوبند ایک چشمہ ہدایت ہے. دیوبند صرف عمارت نہیں ہے، دیوبند اقرب الی الکتاب و سنت مفاہیم کا ترجمہ. اس لیے دیوبند میں فقہی دلائل، حدیث کا برہان اور ولایت کی شان پائی جاتی ہے. تمام اکابر چشتی، نقشبندی، قادری، سروردی، کسی ایک شاپ کیپر کی وجہ سے اولیاء باصفا سے بدزن ہونا علم کی ادا نہیں ہے. یہ تو ہمارا سرمایہ ہے. ولایت اتباع سنت کو کہتے ہیں، ولی متبع سنت ہوتے ہیں، اور ہر متبع سنت کو اللہ دونوں جہانوں میں عزت دیتا ہے. تو کرامات بھی صادر ہوتی ہے، اگرچہ اولیاء کہتے ہیں کہ ظہور الکرامات کا جریان الحیض من النساء، ظہور الکرامات کا جریان الحیض من النساء. اولیاء اللہ اس شخص کو بہت حقارت سے دیکھتے تھے کہ جس کی کرامتیں لوگوں میں پھیل گئی، کیا تماشے بنا رکھے، کیا ضرورت ہے اس بات ہوگی. وستر الکرامات من بداعت الولایہ، کرامات کو پوشیدہ رکھنا یہ ولایت کی پونجی. علماء کے بے شمار کرامات ہوتی ہے، لیکن علماء کا علمی مقام اتنا رفیع اور بلند ہے کہ اس کے سامنے خوارق عادات کوئی حیثیت نہیں رہی. حضرات صحابہ کی کرامات کیوں کم ہیں؟ کیونکہ ان کی عزت علمی اور عملی بہت زیادہ ہے. تو خارق عادت کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک تسلی ہے جو اللہ مومن کی کراتا ہے. مجدد رحمت اللہ علیہ کتاب لکھ رہے تھے، مسودہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے کمرے میں، ایک درویش آیا قلندر، اور اس نے مجدد کو کہا کہ کچھ دے دو خدا کے واسطے اور جلدی دے دو. مجدد نے اس کو ایسا غور سے دیکھا تو اس نے زمین پر لات ماری ایسی تو زلزلہ آ گیا. تو مجدد نے اس کو کہا سامنے مسواک پڑی ہے، اس کے پیسے جی کے پیسے اٹھاؤ. اس مسواک کو ہاتھ لگاتا تھا تو پوری زمین پہ گھوڑے کی طرح چل پڑتی. تو مجدد نے کہا اتنی استقامت بھی تم میں نہیں ہے کہ ایک مسواک اٹھا سکے. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جامع مسجد علی گڑھ تشریف لائے، بہت بڑی جامع مسجد علی گڑھ میں نے دیکھی. اثر کی نماز ختم ہو گئی تھی، مولانا اور ان کے دو تین ساتھیوں نے آ کے نماز پڑھی اور پھر نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، وظیفہ کر رہے تھے. اس زمانے کا کوئی بہت بڑا پیر اور شیخ شاگردوں کو مثنوی پڑھا رہا تھا، مثنوی. تو اس شیخ نے اپنے مریدوں کو آہستہ سے کہا کہ یہ جو مولوی صاحب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے نا، اس وقت روئے زمین پر اس سے بڑا عالم نہیں ہے، کاش کہ یہ صوفی بھی ہوتا. اور اس کا کوئی شیخ بھی ہو جس سے کرامات ظاہر ہو جائے. مولانا محمد قاسم نانوتوی نے قوت کشف سے محسوس کیا. تو مولانا محمد قاسم نے اس کو ایسا دیکھا، جب مولانا کی ایسی نظر پڑ گئی نا تو وہ شیخ مثنوی پھینک کے باہر بھاگا اور چیختا کہ اوئے اوئے بچاؤ بچاؤ بچاؤ. حضرت نے فرمایا ایک نگاہ کی تاب نہیں ہے اور دعویٰ آسمان کے برابر ہے. مرغی میں دو آنے کا انڈا ہوتا ہے تو کتنا شور کر دیا، دو محلوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج مرغی نے انڈا دے دیا ہے. اور گھوڑی میں ایک لاکھ کا قیمتی بچہ ہوتا ہے، لیکن وہ مشہور ہے کہ گھوڑی زچگی میں فوت ہو جاتی ہے لیکن فریاد نہیں کرتی. تو ان دکانداروں نے ولایت کو بدنام کیا، ان کا اولیاء سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو اولیاء دنیا ہے. الا یاد رکھو ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ اپنے رفقا سمیت حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. اس زمانے میں بمبئی پورٹ تھا، بندرگاہ تھی، اور وہیں سے لوگ چل پڑتے تھے. یہ لوگ کافی دن تک تو وہاں قیام کر گئے، پھر اعلان ہوا کہ چلو جہاز میں بیٹھو. جب جہاز میں بیٹھ گئے اور دو تین گھنٹے جہاز چلا تو پھر جہاز واپس آیا، اور کیپٹن نے اعلان کیا جہاز کے افسروں نے کہ ہم نہیں جا سکتے، اور جس کو کرایہ لینا ہو واپس لے لے کیونکہ راستہ ناہموار ہے اور مقرر تاریخ تک ہم نہیں پہنچ سکتے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے حاجیوں کو پہنچانا، ہم اعلان کرتے ہیں. تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی جلدی اعلان کرو کہ کوئی پیسے واپس نہ لے، یہی جہاد چلے گا اور ہم مقرر تاریخ پر حج کریں گے. تو مولانا کے ایک مرید اور بہت دوست تھے لیکن بعض ہوتے بے ادب و گستاخ. وہ چلا گیا, اس نے پیسے لے لیے اور کہا کہ جہاد کا کیپٹن تو وہ ہے, مولانا گنگوئی تو نہیں ہے. جہاد کا عام والا تو اعلان کر رہا ہے کہ ہم نہیں جا سکتے. حضرت نے فرمایا کہ چلیں گے انشاءاللہ اور حج کر کے آئیں گے. اطمینان رکھے. حضرت مجھے اطمینان نہیں. حضرت نے فرمایا چلو آپ پیسے لے لیجیے, اطمینان نہیں. مولانا گنگوئی پر اعتماد کرنے والے تمام لوگ جہاد میں بیٹھے ہوئے, یہاں تک کہ جہاد کے عملے نے بھی کہا کوئی لو پیسے جاؤ نا, کہ نہیں جائیں گے حج کرنا. اچھا, دو یا تین دن نہیں گزرے تھے کہ کیپٹن نے دوبارہ اعلان کیا کہ ہمارا جہاز ٹھیک ہو گیا اور راستہ ہموار ہوا اور ہم مقررہ تاریخ سے ایک دن پہلے پہنچیں گے اور لوگ تیار ہو جائے, جہاز روانہ. جہاز روانہ ہو گیا, حج کر گئے, سب لوگ واپس آئے. وہ جو حافظ صاحب تھے جنہوں نے نافرمانی کی تھی وہ رہ گئے. حضرت گنگوئی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جی علم غیب تو خدا کو ہے, ہمارا ایمان ہے کہ نبی کو بھی نہیں ہے. حضرت نے فرمایا علم غیب کی بات نہیں تھی, یہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں عرفات کے میدان میں بیٹھا ہوں. تو مجھے اطمینان قلب تھا کہ اللہ ہمیں اسی سال حج کرائے. میں نے اپنے آپ کو عرفات میں دیکھا تھا. جس شخص نے نافرمانی کی اور سرتابی کی, کہتے ہیں مرتے دم تک حج نہیں کر سکا. یہاں تک کہ بمبئی گیا, ٹکٹ خریدا, سب کچھ ہوا اور ایک دوست کے گھر جا کے آرام کرنے لیٹ گیا اور ایسا سویا کہ جہاز چلا گیا واپس. وہ یہ آنا چلا. دیوبند کے سالانہ جلسے میں جب حضرت گنگوئی تشریف لائے تو لوگوں نے مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الہند سے کہا کہ حافظ صاحب کا تو انجام خراب ہو جائے گا, 14 سال ہو گئے اور حج سے محروم ہیں. حضرت گنگوئی ناراض ہوئے ہیں, لہذا آپ ذرا بات کر لیں. شیخ الہند مولانا رشید احمد صاحب کے بہت چہیتے تھے. کہتے جب حضرت گنگوئی اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے اور سب لوگ سامنے آئے تو حضرت گنگوئی نے مولانا محمود الحسن کو دیکھتے ہی کہا کہ آپ کو صرف ان باتوں کا حق ہے جو دیوبند سے متعلق ہے, غیر ضروری باتوں کا مجھ سے کہنے کا کوئی حق نہیں. حضرت شیخ الہند سمجھ گئے کہ من جانب اللہ کشف ہو چکا ہے, یہاں تک کہ سفارش قبول نہیں کر رہا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. انہیں ہر طرح اطمینان حاصل ہوتا ہے. انگریزوں کے زمانے میں یہاں ہندوستان سے لے کر کے افغانستان تک زبردست ہاتھ سالی ہوئی. 7 سال تک قطرہ پورے بر صغیر میں بارش کا نہیں گرا اور انسان اور حیوان سب مرنے لگے. استسقاء بھی ہوئے, دعائیں بھی کی گئی, خیرات بھی کی گئی, توبہ استغفار جو لوگوں کے بس میں تھا, بارش نہیں ہوئی کسی طرح. اس زمانے میں سواد صاحب علیہ الرحمت خود موجود تھے. سواد صاحب علیہ الرحمت کے بارے اولیاء اللہ میں سے, انہوں نے اپنی پگڑی سوات روڈ پر ایسا رکھا ہوا تھا اور فرمایا دیکھتا ہوں کہ انگریز آگے بڑھے. انگریز 200 سال میں آگے نہیں بڑھ سکے, سوات پہنچ نہ سکا. سوات سیب کر سوات روڈ پر ٹوپی اور پگڑی پڑی ہوئی, کہا اس پگڑی اور ٹوپی کے ساتھ میں نے اللہ کی عبادت کی اور فرمایا کہ انگریز اس پر پاؤں رکھ کے دیکھتا ہوں. یہ تو اللہ پر اعتماد کی بات ہے. نہیں جا سکا انگریز سوات, سواد دیکھا نہیں انگریز. تو سب لوگ سواد سے ولی الرحمت وہ بڑے ولی کے پاس گئے کہ حضرت جی مر گئے ہم, حیوانات ختم ہو گئے, زمینیں سڑ گئی ساری اور درخت نہیں ہے, پتا نہیں ہے, کھائیں گے کیا, مٹی کھائیں گے. لوگ غرق ہو رہے, سب لوگ روئے, پورا جرگا گیا کہ آپ دعا فرمائے بارش ہو جائے. مسواک سے بابا جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حالات بہت خراب ہیں، اللہ سب لوگوں سے ناراض ہے اور ہماری بھی نہیں سنتا ہے. میں نے بہت کوشش کی ہے، میں کسی قسم کی ایسی دعا نہیں کر سکتا. ایک صورت ہے اور وہ یہ کہ پشاور میں اس زمانے کا ایک کامل ولی، اور جگہ بتاتا ہوں کہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک وہ آتا جاتا ہے رہتا ہے، اگر کسی طریقے سے اس کو راضی کر لیا اور اس نے کہہ دیا کہ یا اللہ بارش برسا شام سے پہلے ہو جائے گی ورنہ نہیں ہوگی، وہ ایک شخص بچا ہوا ہے، باقی ہم سب لتڑ پتڑ ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ اس کی نشانی کیا ہے، کہا کہ سر پر دوپٹہ ہوگا، عورتوں کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ناک میں نتنا ڈلا ہوا ہے، پیزوان چوہد ہو رہی، پیزوان ہے چوہد لاسرو کی بنگڑی بھی، ہاتھوں میں چوڑیاں ہیں اور تم تبلا ہاتھ میں ہے. کہا بس اس کو راضی کرنا ہے، وہ کہہ دے کہ بارش ہو جائے. پورا جرگہ معتبرین کا، علماء اور بزرگوں کا، نیک لوگوں کا پشاور آیا، تلاش کیا، وہ مل گئے. ان کو کہا خدا کے لیے بارش کرو. اس نے کہا ہمارا، ہم ہجڑوں کا بارش سے کیا کام ہے، یہ تو بزرگوں کا، مولویوں کا، نیک لوگوں کا کام ہے، ہم ہجڑوں کے کہنے سے بارشیں ہوتی ہے. تو لوگوں نے کہا نہیں آپ کہے تھا بھائی، ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارا کام نہیں، ہم نے کبھی دعا نہیں کی. تو کہا سواد سے بابا جی نے کہا ہے. کہا سواد بابا جی نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو وہ جو تبلا ہاتھ میں تھا اس کو بجانے لگا اور کہنے لگا کہ اسے راخیل کچی وری گی ورنہ دنیاس چار گل بترانے وڑے کوا، اب آپ کو برسانی پڑے گی ورنہ یہ نتنا دور پھینک دوں گا. بس یہ کہنا تھا کہ بادل آ گئے. اور لوگ کہتے 28 دن تک مسلسل بارش ہوئی، اسے راخیل کچی وری گی ورنہ دنیاس چار گل بترانے وڑے کوا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار، بے شک جو اللہ کے نیک بندے ہیں کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہی لوگ جو ایمان لائے اور ہے پرہیزگار. سید علی اجویری رحمت اللہ علیہ اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ دونوں کو میں نے خواب میں دیکھا. سید علی اجویری رحمت اللہ علیہ سفید کرتا اور خاکی رنگ کی دھوتی پہنا ہوا ہے، سر پر ٹوپی ہے اور اس کے اوپر پگڑی، اور ایسا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے. اور خواجہ نظام الدین سفید کرتا شلوار اور سرخ پھول والی کابلی ٹوپی سر پہ، گورے چٹے اور داتا سے بلے رحمت ذرا سانولے رنگ کے. جب میں نے ایسے ہاتھ ملانے کے لیے آگ بڑھایا اور سید علی اجویری رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے ہاتھ ملایا تو کرانگ، یہاں سے لے کے یہاں تک بنگڑی پہنے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن جب ہاتھ نیچے ہو گئے تو کرانگ کے ساتھ نیچے آئے. تو میں حیران ہو گیا کہ سید علی اجویری تو کبار علماء میں سے، اس کی کیا ضرورت ہے خواب میں. میں تیاری کر رہا تھا کہ حضرت سے کہوں، اتنے میں حضرت نے فرمایا کہ اس بارے میں ہمارا اور تمہارا، یعنی اولیاء اور علماء کا نقطہ نظر ایک ہے کہ یہ ناجائز، اگر ہم یہ نہ کریں تو ہم خلق کا تاب نہیں لا سکتے، اس طرح ہم لوگوں سے دور رہتے. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی تبدیلی نہیں اللہ کے فیصلوں میں. ذالک هو الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی ہے. ولا یحزنک قولهم، یہاں وقف ضروری ہے، آپ کو غمگین نہ کریں لوگوں کی باتیں. ہائے ہائے ہائے. ولا یحزنک قولهم، آپ کو غمگین نہ کریں ان کی باتیں، بعض باتیں ایسی ہیں جو انسان کے دل کو صدمہ دیتی ہیں. آئے آئے. یہاں اگر وقف نہیں کیے تو آپ یوں پڑھیں گے ولا يحزنک قولهم ان العزت، یہ تو مقولہ ہو جائے گا قول کا کہ آپ کو ان باتوں سے صدمہ نہیں ہونا چاہیے کہ عزت اللہ کے پاس ہے، یہ تو کلمہ کفر ہو جائے گا. جن لوگوں نے کہا کہ ایک وقف بھی لازم نہیں ہے، ان کا مطلب یہ تھا کہ وقف تلاوت لازم نہیں، یہ وقف مطالب ہے، یہ کتاب الاوقاف میں ہے، لازم ہے. ولا يحزنك قولهم، نہ غمگین کریں آپ کو ان کی باتیں، ان العزت للہ جميعا، بے شک عزت اللہ کے پاس ہے ساری، هو السميع العليم، وہ سننے والے جاننے والے ہیں. دہلی کا بادشاہ جمال الدین ہانسوی رحمت اللہ علیہ سے تھوڑا سا بیر رکھتا تھا. جمال الدین ہانسی ہندوستان میں جگہ ہے، یہ بھی خواجہ فرید گن شکر کے خلیفہ ہے نظام الدین کی طرح. تو ایک دن دہلی کے بازار سے بادشاہ اپنے شاہی ٹاٹ پاٹ کے ساتھ گزر رہا تھا، اچانک سامنے جگہ آئی، پوچھا کون سی جگہ ہے؟ کہا جی جمال الدین ہانسوی کی جگہ ہے. کہنے لگے جاؤ اس کو کہو کہ بادشاہ ملنے آئے ہیں، باہر آؤ. وزیر اندر گیا کہ بادشاہ باہر کھڑا ہے، آنا چاہتے ہیں. حضرت نے فرمایا آنے کی اجازت ہے لیکن دروازے تک جانے کی مجھے اجازت نہیں، نہیں جا سکتا. بادشاہ داخل ہوا، جمال الدین ہانسوی جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھے رہے. بادشاہ آیا، حضرت نے آپ ملایا، بادشاہ بیٹھ گیا. حضرت نے مرید کو اشارہ کیا کہ تواضع کر لو. وہ سیب لے آیا، بہت سر دسترخوان بچا اور سیب لگ گئے. ان سیبوں میں سے ایک سیب بہت بڑا تھا اور بہت خوبصورت تھا. بادشاہ نے دل میں سوچا کہ اگر حضرت واقعی کامل ولی ہے تو یہ بڑا سیب کاٹیں گے نا، یہ مجھے اٹھا کے دیں گے. تو حضرت ادھر ادھر سے سیب کاٹ رہے تھے، بادشاہ کے آگے رکھ رہے تھے اور کہا کہ بادشاہ سلامت ایک حکایت سن لے. یہاں دہلی میں ایک مداری ہوا کرتا تھا، اس کے پاس ایک گدا تھا اور اس کی آنکھوں پر سرخ پٹی بندی ہوتی تھی اور وہ مداری ایک شخص سے انگوٹھی لے لیتا تھا، انگوٹھی انگشتری، اور وہ ایک شخص کو دیتا تھا کہ تو لے، آپ کس پیچھے دے، آپ نے پیچھے دیا، کہا تم کسی اور کو دے دو، اس نے کسی اور کو دیا، کہا ایک اور کو دے دو، آپ نے دیا. یہ انگوٹھی گم ہو گئی. اچھا جی، اس کے بعد وہ اپنے اس گدھے کو اشارہ کرتا تھا کہ انگوٹھی نکالو. وہ چلتا تھا پہلے اس شخص کے پاس، پھر اس کے پاس، پھر اخیر میں جا کے جس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہوتی تھی اس کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا تھا کہ انگوٹھی دو. یہ کہہ کر حضرت نے وہ بڑا سیب لے کے بادشاہ کو دیا اور فرمایا اتنی سمجھ تو خدا نے گدھوں کو بھی دیے، اس میں آپ ہمارا امتحان لے رہے ہیں. تو بادشاہ یک دم رو پڑا کہ حضرت معاف فرمائے، اللہ نے قلب کو روشن کر دیا. زڑ چ خدے کاند روخان جام د جمشی، او زڑ چ خدے کاند روخان جام د جمشی، او پدے جام کے ورخارا تمام عالم شی. کہتے دل کو جب اللہ روشن کر دیتا ہے تو جمشید بادشاہ کا کٹورا بن جاتا ہے، سارا جہان نظر آتے مشہور ہے. نزل چخدے کاند روخان جام د جمشی، او پدے جام کے ورخارا تمام عالم شی. یہ اللہ کی طرف سے ایک اعطا و احسان. الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، یاد رکھو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کوئی آسمان و زمین میں ہے. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، نہیں اتباع کرتے ہیں وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا اور معبود. یتبعون الا الظن نہیں اتباع کرتے مگر اٹکل کی. وانہم الا یخرصون اور نہیں ہے یہ مگر اٹکل لڑنے والے. والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ اللہ وہی تو ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو کہ آرام کرو اس میں. والنہار مبصرا اور دن کو دیکھنے کے لیے یعنی نیند رات کو کرو دن میں جاگتے رہو یعنی کہ درس میں بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو واقعی سنتے ہیں. جو دین سن رہے ہیں ان کو نیند نہیں آ سکتی. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ یہ کہتے ہیں بنایا اللہ نے بھی اولاد یعنی اللہ کی بھی کوئی اولاد ہے. سبحانہ اللہ کی ذات پاک ہے. ایک جواب کہ ہو ہی نہیں سکتا. هو الغنی ہے وہ تو غنی ذات ہے اس کے لیے اولاد کی کیا ضرورت. نہ نیازت بولادت نہ بفرزند تو حاجت. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. ان عندکم من سلطان بہذا نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس کی کہ اللہ کی اولاد ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون آیا بولتے ہو اللہ پر وہ جو جانتے نہیں ہے. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون آپ فرمائیے بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ وہ کامیاب نہیں ہوں گے. متاع فی الدنیا سامان ہے چند روزہ دنیا کا. ثم الینا مرجعہم پھر ہماری طرف لوٹیں گے. ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون پھر چکا دیں گے ان کو عذاب کڑک بسبب ان کے کفر کرنے کے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ پڑھیے ان پر واقعہ حضرت نوح کا. دلائل عقلیہ پوری ہو گئی 70 آیات میں. اب دلائل نقلیہ صرف 3 ہیں. حضرت نوح کا واقعہ, موسیٰ کا اور یونس علیہ السلام کا. اور مضمون بترقی ہے سورۃ ہود کے اندر. پھر یہ 3-6 ہو جاتی ہے. پڑھیے ان کے سامنے واقعہ حضرت نوح کا. اذ قال لقومی جب فرمایا اپنے لوگوں سے یا قوم میرے قوم اے میری قوم. ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ اگر ہے گراں گزرتا تم کو میرا کھڑا ہونا میری نصیحت اللہ کی آیتوں سے. مقامی ایک مطلب تو یہ کہ نوح علیہ السلام کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہیں جیسے خطیب کھڑے ہوتا ہے. مولانا احتشام الحق مرحوم بیٹھ نہیں سکتے تھے کھڑے ہو. ایک درس ہے وہ بیٹھ کر مناسب اور ایک تقریر ہے وہ خطاب ہے وہ کھڑا ہو جیسے جلسے میں سیاستدان کھڑا ہو پورا پوزیشن بناتا ہے. یا تو یہ مطلب ہے کہ نوح کھڑے ہو کے واس کرتے تھے مقامی. اور دوسرا یہ کہ مقام سے مراد مقام اور مرتبہ ہے. ولمن خاف مقام ربه جنتان. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ تذکیر بالآیات ہونا چاہیے. درس اور بیان وہ مؤثر ہے جس میں قرآن و سنت ہو. صرف ملفوظات سے کام نہیں چلے گا. فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ پس میں نے بھروسہ کیا اللہ پر. فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ اکٹھے کرو اپنی سازشیں میرے خلاف. وشرکاءکم اور اپنے معبودوں کو. ثم لا یکن امرکم علیکم غما پھر نہ رہے تمہارا معاملہ اندھیرے میں. ثم اقضوا الی پھر فیصلہ کرو میرے خلاف. ولا تنذرون اور مجھے مہلت مت دو. عقیدہ ایسا مضبوط ہو عقیدہ ایسا پیغمبرانہ شان دیکھو. فرمایا تم تمہاری ساری درگاہیں سارے مندر سارے مل لو جو میرے خلاف کر سکتے ہو کر کے دیکھو ذرا. سبحان اللہ. یہ نہیں ہے کہ ذرا سا ناخن ٹیڑا ہو گئے تو کہتا ہو آج میں نے فلاں بزرگ کے بارے میں یہ بات کہی تھی، بے ادبی ہو گئی. معاذ اللہ، بے ادبی کرنا حرام نہ جائے. اولیاء اللہ توحید و سنت کے اسرار و رموز ہیں. اولیاء اللہ اپنی جلالت اور عظمت توحید و سنت میں ہم سے بہت بلند ہیں، بہت آگے. ہندوستان کے اندھیروں کو انہوں نے اجالا بنایا اس اعتراف کے ساتھ. توحید تو ہم نے ان سے سیکھی. نفحات الانس میں عبد الرحمن جامی نے توحید کی جو تشریح کی دنیا کی کسی کتاب میں وہ نہیں. اور وہ کہتے ہاذا عند الاولیاء، اولیاء یہ کہتے ہیں. توحید کی پانچ قسمیں نفحات الانس میں جامی نے لکھی. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ نفحات الانس جیسی کتاب دفتر ولایت میں نہیں ہے. ساڑھے چار سو اولیاء اللہ رجال اور 40 یا 45 بیبیاں، ان کے حالات لکھے ہوئے ہیں. پہلے ہمارے پاس مخطوطہ تھا، ہے اب بھی. اب ایران سے اعلی طبعات کے ساتھ چپ کے آ گیا ہے. کہتے یہاں نہیں ملتا تو یہاں اولیاء ماننے والے کون لوگ؟ یہاں تو اولیاء دنیا کی دکانیں لگی ہوئی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم نے منہ موڑا، فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، پس میں نے نہیں مانگتا تم سے کوئی اجرت. ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میری اجرت مگر اللہ پر. وما امرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں تابعداروں میں سے. جو لوگ فارسی نہیں جانتے ہیں وہ عبد الرحمن ابن الجوزی کی صفت الصفوہ اعلی لوگوں کے حالات 3 جلدوں میں بیروت سے چپ گئی اور اب عام ہو گئی کتاب. صفت الصفوہ ابن الجوزی تھی. اور جو اور علمی مزاج رکھتے ہیں، محدثین و مفسرین کے حالات، وہ ابو نعیم اصفہانی کی حلیت الاولیاء 9 جلدوں. حلیت الاولیاء حضرت اقدس مولانا وزیر گل صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں نے تمام کتابیں وقف کر دی مدرسوں کو، صرف 4 کتابیں ہیں، قرآن شریف، بخاری شریف، شامی اور حلیت الاولیاء. سبحان اللہ. فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے تکذیب کی نوح علیہ السلام کی. فَنَجَّيْنَاهُ، پس ہم نے حضرت نوح کو بچایا. وَمَن مَّعَهُ، جو ان کے ساتھ تھے. فِي الْفُلْكِ، کشتی میں بٹھا کر، چونکہ قصہ ہود میں تفصیلاً آ رہا ہے یا اجمال ہو گیا. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے بنایا ان کو ان کے بعد. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ڈبو دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، دیکھیے کیسے رہا انجام ڈرائے ہوئے کا، جن کو ڈرایا گیا تھا یعنی معذب قوم، ان کا عشر دیکھو. ثم بعثنا من بعدهم رسلا الى قومهم، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد اور پیغمبر قوموں کے ہاں. فجا مجا کو، آیا بولتے ہو حق کو جبکہ آ گیا تمہارے پاس سحر و نازا، کہ یہ جادو ہے. ولا یفلح الساحر، اور کامیاب جادوگر کبھی نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. کامیاب تو مسلمین ہے، کامیاب تو مومنین ہے، کامیاب تو متقین ہے، کامیاب تو موحدین ہے. قالوا، کہنے لگے، اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، آیا آ گئے آپ ہمارے ہاں. لتلفتنا، کہ ہٹا دے ہم کو اہل تلفتہ نہ ہٹا گیا. بخاری شریف میں یہ صیغہ استعمال ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ رات کو میں نماز پڑھ رہا تھا, ایک سرکش جن آیا, تفلت علی اللیلۃ البارحۃ, تفلت شرارت کر رہا تھا مجھ سے, مجھے نماز سے ہٹا رہا تھا. وتکون لکم الکبریاء فی الارض, اور ہو تم دونوں کو بڑائی زمین میں. ہمیں اپنے باپ دادوں کے دستور سے ہٹاتے ہو, خود نئے دین بنا کے بڑا بننا چاہتے ہو. فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, وما نحن لکما بمؤمنین, اور ہم نہیں ہیں تم دونوں پر ایمان لانے والے. وقال فرعون, فرعون نے کہا, ایتونی, لے آؤ میرے پاس, بکل ساحر علیم, ہر جادوگر جاننے والے کو, جادو کا ماہر لاؤ. فلما جاء السحرۃ, جب آ گئے جادوگر, قال لهم موسیٰ, حضرت موسیٰ نے ان سے کہا, القوا ما انتم ملقون, ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو. فلما القوا, جب انہوں نے ڈال دی لاٹیاں رسیاں, قال موسیٰ, حضرت نے فرمایا, ما جیتم بھی السحر, جو کچھ تم کر چکے ہو, ہوا السحر, یہ جادو ہے, یہ شعبدہ بازی ہے. ہمارے ہاں ایک جادوگر آتا تھا اسکول میں, سالانہ امتحان جب ختم ہو جاتا, چھٹی ہوتی, ایک دن پہلے ماسٹر صاحب کا دوست تھا, اور وہ عجیب جادوگر تھا. اس کا نام تھا محمد حنیف, پشاور کا باشندہ, پشاور شہر کا, بڑا صاف ستھرا نمازی قسم کا, لیکن وہ کہتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے, ہاتھ کی صفائی ہے. مجھے خدا تعالیٰ نے غیر ضروری چیزوں میں بھی تجربہ دیا ہے. میں نے پہلے دن سے پکڑ لیا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جادو نہیں ہے, ہاتھ کی صفائی ہے, یہ جادو کے الفاظ ہیں. تو وہ کرتب کر رہا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے اور یہ ہاتھ کی صفائی ہے. تو میں نے ہیڈ ماسٹر صاحب سے کہا کہ یہ جادوگر جھوٹ بول رہا ہے, جادو کر رہا ہے. کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ ان کو کہیں کہ یہ الفاظ بند کر دے گا. اس نے واقعی اعتراف کیا کہ اگر یہ الفاظ بند ہو گئے تو جادو ختم ہو جائے, یہ جادو نہیں ہے, ہاتھ کی صفائی ہے. اور پھر جب جوش میں آ جاتا تھا, دو گڑیاں تھیں ان کے پاس, یہاں سے اس کو کھینچتا تھا تو وہ چل پڑتی تھی, اور جب ادھر سے کھینچتا تھا تو یہ چل پڑتا, درمیان میں رسی وسی کچھ نہیں تھی. تو کہتا تھا کہ دارا کاغم دارا جی, ہو دارا کاغم دارا جی, دام جادو الفاظ. جادو تو وقتی شعبدہ بازی, وقتی شعبدہ بازی. اس زمانے میں لوگوں کے عقائد زیادہ کمزور ہو گئے, تو ہر شخص پر اثرات ہیں. میرے اوپر اثرات ہیں, تیرے اوپر اثرات ہے, اس لیے کہ نماز نہیں پڑھتے, بے نمازی ہونے کا اثر ہے. تیرے اوپر اثرات ہیں, پیسے گھر میں رکھے ہیں مدرسے میں نہیں دیتے, اثرات. تیرے اوپر اثرات ہے, جوان لڑکیاں گھر میں گل گئی اور ان کی شادیاں نہیں کرنے دی, اس لیے ایک رسم و رواج کے اثرات ہے. اور کیا اثر ہے آپ پر؟ میرے اوپر اثرات ہیں. اور عجیب آ جاتے ہیں, جی فلاں عالم نے ہم کو کہہ دیا آپ کے اوپر اثرات ہے. تو میں کہتا ہوں جس نے کہا ہے وہ توڑ دے نا, میرے پاس کیوں آئے؟ بس دو عمل زندگی بھر یاد رکھو, ساری زندگی جادو اور جادوگر تمہاری گلی سے نہیں گزرے گا, اس سے ختم ہے. ایک تو کثرت سے آیت الکرسی پڑھو, اور کثرت کا مطلب لغت میں دیکھو, کثرت کس کو کہتے ہیں؟ کثرت سے آیت الکرسی, اور دوسرا جاتے وقت استغفار اور واپس ہوتے وقت آیت کریمہ, اس سے ختم ہے. اور اگر واقعی آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی جادو کر رہا ہے یا کسی پر کر چکا ہے, تو پھر آپ صبح و شام دس دس مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین, لا الہ الا اللہ دارت فاستدارت نارت فاستنارت حول العرش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انت شافی انت کافی فی مهمات الامور، انت حسبی انت ربی انت لی نعم الوکیل.
یہ 100% آرام آئے گا لیکن ٹائم لگے گا.
جس کسی کو یہ خطرہ ہو کہ میرے اوپر کوئی کر رہا ہے یا معصو، وہ فوراً شروع کر دے.
جو ہمیشہ پڑے گا اور لوگوں کو دم کرے گا اس کو سیکنڈوں میں آرام آئے گا، سیکنڈوں میں.
ایک عمل یہ ہے، آپ کو اجازت ہے تمام دورے تفسیر والوں کو. اور دوسرا یہ جو موطا امام مالک صفحہ 723 پر کعب احبار کہتے ہیں کہ کلمات اقولہن، کچھ کلمے میں پڑھتا رہتا ہوں، اگر میں نہ پڑھتا لجعلت دل یہود حمارا، تو یہود مجھ سے گدھا بنا دیتے. وہ کلمات بھی رٹ لو اور ہمیشہ پڑھو، مر جاؤ لیکن بھولو نہیں. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التام وبکلمات اللہ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وبأسماء اللہ الحسنى وبأسماء اللہ الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرأ. یہ الفاظ موطا امام مالک صفحہ 723 نکالو، جو یہاں کراچی کے چھپا ہوا نسخہ ہے، اور یہ آخری دعائیں کتاب الدعوات اس میں ختم ہو گئے. یہ اکسیر ہے، تیر بہدف جس کو کہتے ہیں. مجھ سے سحر و جن کے لیے رجوع نہ کرے. عامل آیا ہوا ہے نثار الحق، جنوں کی شکل کا لمبا چھوڑا عامل ہے زبردست، اگرچہ وہ خود کہتے کہ فائدہ کسی ایک کو بھی آج تک نہیں ہوا، مگر عامل ہے، کارڈ چپا ہوا ہے، چل رہا ہے، ہو سکتا ہے خدا تعالیٰ تجھے فائدہ پہنچے. مجھ سے اس بارے میں نہ مجھے پرچی لکو، نہ مرد ہو نہ عورت، مجھے معاف رکھے، میں اس میدان کا آج بھی نہیں، بس میں نے سبق پڑھایا اس کی مجھے اجازت ہے، اتنا بتا دیا. اگر اس پر تم نے عمل کیا اور اس کو حرز جان بنایا، تو یہ جو موجود جنات اور جادوگر ہے اس جیسے 2 کروڑ اور ہو جائے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جو آپ کے اوپر کرے گا وہ منہ کی کھائے گا، مگر کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبان. یہ تو عادت خراب ہو گئی، تو کہتے آپ کر کے دیں، بس آپ کر کے دیں. مولانا اشرف علی صاحب کی خدمت میں جب کوئی آتا کہ حضرت مجھے دم کر دے، تو حضرت فرماتے دم تو میں کروں گا، آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت فرماتے پہلے 20 رکعت نفل پڑھ کے ہو، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے ہو. حضرت فرماتے تھے کہ ان کا بھی کچھ کام ہونا چاہیے، ہم کو کام پہ لگاتے ہیں، ہمارا بہت کام اللہ نے لگایا اور ضرورت نہیں. فلما القو، جس وقت جادوگروں نے رسیاں لاٹیاں پھینکی، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، حضرت نے فرمایا جو تم کر چکے ہو یہی جادو ہے. ان اللہ سیبطلو، بے شک اللہ اس کو توڑ دے گا، ابھی خدا اس کو ختم کرے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ نہیں چلنے دے گا عمل فاسدین کا، مفسد لوگوں کا عمل نہیں چلے گا. اشارہ ہے کہ جس نے بری نیت سے جادو کی ہے اس کا جادو ختم ہو جائے. ویحق اللہ الحق بکلماتہ، دیکھو کلموں کا زور، ثابت کر دے گا اللہ حق کو کلموں کے زور سے. ولو کرہ المجرمون، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، نہیں ایمان لایا حضرت موسیٰ پر مگر چند نوجوان اس قوم کے. ضمیر راجی ہے فرعون کی طرف، فرعون کے قبیلے قبط کے کچھ لوگ نوجوان ایمان لائے. آپ جب دین کی تحریک شروع کریں گے توحید و سنت کسی بھی ملک میں، خدا تعالیٰ آپ کو توفیق دے. اور بس یہی ہماری آپ سے جو رشتہ سبق کا ہوا ہے اس کا یہی قیمت ہے اور یہی اجرت ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توحید و سنت کے بیان کرنے کا موقع دے. تو 3 قسم کے لوگ آپ کے سامنے ہوں گے. ایک بوڑھے بوڑھے لوگ، وہ بالکل نہیں مانیں گے، ان کو رہنے دیں اور انتظار کریں یہاں تک کہ وہ مر جائے، ان کے اوپر زیادہ محنت نہ کریں، ران گاڑے نہ روانی. اور ان کو برا بھی نہ کہے اور ان کی سرپرستی کرے، ادب کرے ان کا، تاکہ کم از کم آپ کے لیے رکاوٹ نہ بنے. دوسرے آپ کے ہم اثر ہوں گے، ان میں سے بیشتر حسد کرے. حسد ملیاں ڈر قرطبی نکلی ہوئی، حسد نہیں تو پیسہ کی بلوش ہوئی تش حسد کے بعد. مسائل ولی مسکیران دی دے ملیاں نظر آ سکتے جب یہ مسئلہ حق لگ بیان کر دیتا بھائی نہ خبر ہو گیا نہ ڈنڈے پکے ہوا تھا جہاں سب نے ڈٹ لیا چوئی رہا سب. وہ تو آپ کے ساتھ حسد کریں گے کہ ہم نے نہیں کیا، یہ کیوں کر رہا ہے. مناظروں کی نوبت بھی ان سے آئی، یاد رکھ. تو ایسے موقع پر اپنا پروگرام مضبوط رکھے، ٹھوس، اور لب و لہجہ نرم رکھے تاکہ فساد نہ بنے. اور وہ جو آپ کے رقبا نقبا ہیں، ہم اثر حاسدین، ان کا بھی احترام کریں، احترام ضرور کریں. ان کی غلط بات کا رد برسر عام کریں، لیکن ان کی شخصیت اور ذات کی عزت کریں. تو آپ کی تحریک مؤثر ہوگی، وہ اس کے سامنے زیر و زبر ہو جائے گی. تیسرا طبقہ نوجوانوں کا ہوگا، وہ سب آپ کے ساتھ ہو جائے گی اگر آپ نے طاقت و صلاحیت لے لو، وہ سب ساتھ ہو جائے گی. کام کرتے وقت یہ تین قسم کی فضائیں سامنے ہوگی، بالکل زاڑ پاخو اخبے قبر کے رنگ دی نہائی تو کفن انتظاموں کا اور عوام کی. دوسرے آپ کے رفقا ہم اثر، ان کے حسد سے بچنے کی کوشش کریں. اور حسد کا طریقہ یہ ہے کہ آپ احترام کریں اور اکرام کریں. خدا نے آپ کو توفیق دی تو مالی معاونت کرے. مال اللہ نے اس لیے پیدا کیے کہ اس کے ذریعے فضا سازگار ہو جائے. اور ملا کے پمال سب نے خوشحالی کی، دونوں پریشی نے خوشحالی کی. میں ایک جگہ جاتا تھا، وہاں بدعتی مولوی تھا اور میرا جانا وہاں بہت ضروری تھا. میں حیران تھا، خدا ہے یہ کیا مصیبت ہے. جب بھی میں جا کے وہاں نماز پڑھتا تھا، وہ اس دن ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتا تھا. نماز میں اس کے پیچھے نہیں اپنی پڑھتا تھا، قریب میں ہوتا تھا. جب میں ہر طرح تنگ آیا تو میں نے کہا یہ درگاہ کے پراٹھے اور حلوے کے لیے اور ماحول بھی لغیر اللہ کے لیے تو کفر کر رہا ہے، چلو اس کو ذرا چیک کرتا ہوں. تو میں نے دو تین دفعہ اس کا کچھ توازو کیا. آخر میں مجھے کہا آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا یہاں. کہا مسجد میں کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا آ جاتا ہوں. جب میں آ گیا کہا آپ پڑھائے حل کر یا شیر بلا بھائی سوچ مہمان دمکڑ رہے. خیر میں نے تقریر ایسی معتدل کی کہ ذرا وہ رہ سکے. ایک دن مجھے کہتے ہیں وہ جو آپ کے خاص طریقہ ہے توحید کا، وہ بیان کرے. کوئی بات ان تعود ہو نہ ہو، جیسے جیسے آپ پیٹرول بڑھائیں گے ایسے وہ کام بڑھائے گا. تو لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ تو کٹر دیوبندی ہے، دیوبندیوں کا مناظر ہے، اس کو لے کے آیا. اس نے مجھے کہا آپ تقریر کریں، آپ پرواہ نہ کریں. جب سب باتیں ختم ہو گئی وہ ممبر پر آیا، مجھے کہا مجھے لوٹسی کر دے. کہنے لگا ہم نے بہت زمانوں تک دھوکہ دیا ہے، جھوٹ بولے اور نہیں بول سکتا ہوں. خدا کا شکر ہے اللہ نے مجھے اچھا عقیدہ دیا، اب جو پڑھتا ہے پڑھے، جو نہیں پڑھتا چلے جائے، ایسے مجھے کوئی ضرورت نہیں. الحمدللہ یہ کام ضروری ہے، یہ کرنا ہوگا. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ سارا پیسہ آپ اپنی جیب میں ڈالیں گے تو پھر اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے ملک میں ایک شخص تھا، حالانکہ میں نے اس سے چند اسباق بھی پڑھے تھے، بس جب بھی میں جاتا تھا وہ ممبر پہ بیٹھ جائے، ویسے ہی ممبر پہ بیٹھتے تھے کہ کہیں یہ ممبر پہ نہ آیا تقریر میں تھا. اور پانچ منٹ پہلے جماعت کھڑی کرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس کو کوئی آگے کر لے. ان کے لیے بھی دو چار بڑی بڑی کتابیں خرید کی دی الحمدللہ. بس وہ پھر یہ حالت ہوئی کہ میرے گھر پہ آتا تھا کہ آپ کب آئیں گے, جماعت کا وقت ہو گیا ہے, جب تک آپ نہیں آئیں گے نماز نہیں ہوگی. سخنش تلخ نخواہی دہن شیری کن. اگر آپ یہ چاہتے کہ فضا سازگار ہو جائیں تو جیسے آپ اپنا علم, اپنا تقوی, اپنی قابلیت اس طریقے سے جو اللہ نے مالی توفیق دی وہ بھی صرف کر لیں, آپ صرف کر لیں. یہاں ایک ادارے نے باقاعدہ کوشش کی اور میرے مقابلے پہ ایک درس رکھا انہوں نے, شروع میں جب یہ شروع ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے, مجھے پتہ چل گیا کہ انہوں نے اس کو مجبور کیا ہے کہ آپ بھی درس دیں. میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ وہاں جتنے طلباء ہیں سب کے لیے قرآن شریف لے جائیں اور جیسے جوڑے یہاں تقسیم ہوتے ہیں ان کو بھی دے دیں. انہوں نے کہا یہ کیا, میں نے کہا اس درس کو اس کا برانچ بنا لو. سارا حسد ختم ہو گیا, وہ محبت و مودت میں تبدیل ہو گیا. تو کوشش یہ کرو کہ مقابلے نہ بنے, بہترین ماحول کا, اور بہترین ماحول کے لیے بہترین اخلاق چاہیے اور کچھ نہیں. اللہ اس ادارے نے اس کو بلایا کہ یہ کیا ہو گیا, اس نے کہا میں کیا کروں, آپ لوگوں نے نہ قرآن شریف بھیجے نہ طالب علموں کے لیے وظیفے, یہاں تک کہ وقفے کی چائے جیسے وہاں بٹ رہی ہے ہمارے یہاں بھی تقسیم کروائی, تو سارا درس جو میرا ہے وہ اس کے درس کا حصہ بن گیا. الحمدللہ فرمایا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ, نہیں ایمان لایا حضرت موسیٰ پر مگر چند نوجوان فرعون کی قوم کے. کتنی بڑی بات, على خوف من فرعون وملئہم, ڈر کے مارے فرعون سے اور اس کے سرداروں سے, ان یفتنہم کہ کہیں ان کو پریشان نہ کرے, افتنان بمانے پریشانی, وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ, اور بے شک فرعون سرکش ہو گیا تھا زمین میں, وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ, اور بے شک وہ زیادتی کرنے والوں میں سے تھا. وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ, فرمایا حضرت نے میری قوم, ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین, اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اس پر سہارا کرو اگر تم ہو مسلمان. فقالوا علی اللہ توکلنا, کہنے لگے ہم نے بھروسہ کیا اللہ پر, ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین, اے پروردگار مت بنا ہم کو آزمائش ظالم لوگوں کے لیے. دعاؤں کی بھی سخت ضرورت ہے, صرف علم سے کام نہیں ہوگا, صرف مال سے نہیں ہوگا, اللہ کی امداد سے ہوگا. خزانوں کا مالک اور قلوب کا بادشاہ تو وہ اکیلا ہے, اس سے امداد مانگنا چاہیے. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ, اور بچائیے ہم کو اپنی خاص رحمت سے ناکارا کافروں سے, کافر لوگوں سے. میں طالب علمی کے زمانے میں اساتذہ نے فیصلہ کیا تھا کہ فلاں مسجد میں چلے جاؤ وہاں جمعہ پڑھا لو, اور انہوں نے طالب علموں سے کہا, طالب علم تو آپ جانتے ہیں نا کتنے چست ہوتے ہیں, جمعہ کا دن تھا, 200 طلباء کو کہا تھا کہ اس کے ساتھ جاؤ. میں وہاں پہنچ گیا, تقریر شروع کی, طالب علم کوئی نہیں, مبتدین ہے. انہوں نے دیکھا کہ یہ آئے ممبر بیٹھا ڈنڈے سوٹے خوب لا کے رکھ دیے, طالب علم آئے ہوں گے لیکن کافی دیر سے, مسجد ان سے بھر گئی. میں نے تقریر کی اور تقریر میں میں نے یہ دعا کی, میں نے کہا یا اللہ آپ جو دعائیں قبول کرتے ہیں وہ خصوصی طاقت آپ کی آج دیکھنے کی. تقریر جب ختم ہو گئی ایک شور کھڑا ہو گیا, تو وہ جو بدعتی جس کو ہٹا کے میں آیا تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ خطبہ بھی آپ پڑھ لیں. میں میں خطبہ پڑھ رہا تھا عربی کے کچھ لوگ کھڑے تھے کچھ بیٹھے تھے کچھ نے کہا نہیں نہیں ہم نہیں سنیں گے پورا خطبے کے دو رہا تھا ہنگامہ بس وہ سنت خطبہ دو چار جملے شروع میں دو چار اس میں جب میں نیچے اترا تو وہ پیچھے سے دو صفحے جو تھی بدعتیوں کے وہ آگے آ گئی صاحب کو نماز پڑھانے کی اجازت نہیں اور امام صاحب نے اعلان کیا کہ نماز مولانا پڑھائیں مجھے کہا آپ نماز پڑھائیں میں نماز پڑھائی نماز کے بعد دیکھو دور ہمارے طلبا سب بیٹھے اس سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیوں کہ بس میرے علم دل میں یہ بات آئی کہ ایک عالم کی بے احترامی نہیں ہونا چاہیے یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت اساتذہ کو پتہ چلا بہت غمگین ہو گئے طلبا کو بہت معصوب کیا طالب نکار اغشتل تو واہ لکہ دیوال نہ چکارا دیو بچو کا کے مکھ کے وے روانے میں الم جے کرتے دیکھ پلے خوق تفریح تھا تو مکارو کی حوال کا تو دعاؤں کی بہت ضرورت وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ اور ہم نے وحی کی حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کو ان تبوّآ لقومکما بمصر بیوتا کہ مقرر کرو اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر امام مجاہد نے کہا ہے کہ مصر میں اسکندریہ مراد ہے مصر قاہرہ کے قریب میں ایک بستی ہے اسکندریہ کہتے ہیں کہ سکندر ذوالقرنین یہی کہتے ہیں اور محقق ابن الحمام رحمت اللہ علیہ راس الحنفیہ وہ بھی اسکندریہ میں درس دے رہے ہیں وجالو بیوتکم قبلتن اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ رخ اس کے دو مطلب ہیں ابن عباس فرماتے ہیں کہ گھروں میں مسجدیں بناؤ گھریلو مسجد بھی ہوتی ہے نا جس میں گھر کی عورتیں نماز پڑھتی ہیں بچے پڑھتے ہیں تو کبھی ضرورت ہوئی بیمار ہوا مرد یا اور کوئی عذر پیش آیا جماعت چھوٹ گئی تو وہی نماز پڑھ کسی زمانے میں ہر گھر کے اندر نماز کی جگہ مقرر ہوتی تھی اب اس جگہ کو ٹیلی ویژن نے لے لیا وہاں ٹی وی لانچ بن گیا ہے گھر کا ایک کمرہ مخصوص ہے وہاں پر فحاشی ہو رہی ہے خدا تعالیٰ قرآن کی برکت سے معاشرے کو پاک کر رہے ہیں امام ابراہیم نخی کہتے ہیں کانو خائفینا یہ لوگ ڈرتے تھے فامروا ان یصلوا فی بیوتہم ان کو حکم دیا گیا کہ نماز گھر پر پڑھو چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ خوف و خطرے کے وقت جب باہر جانا ممکن نہ ہو ففیہ دلیل علی ان الصلاۃ فی المساجد افضل الا لعذر اصل نماز پڑھنے کی جگہ مسجد ہے مردوں کے لیے ہاں عذر کی وجہ سے گھر پر پڑھ سکتے ہیں ایک مطلب تو یہ ہے دوسرا مطلب یہ کہ گھروں کو قبلہ رخ بناؤ ویسٹ اوپن اور ایسٹ اوپن سے کچھ نہیں بنتا قبلہ اوپن بناؤ قبلہ اوپن قبلہ رخ بناؤ اور یہ سنت طریقہ ہے کہ مکان کے اندر رہائشی کمرے کے دائیں طرف عبادت کی جگہ ہو باورچی خانہ ہو اور بائیں طرف بیت الخلاء ہو حمام ہو یہ جائے گی وہ آداب کہاں سے سیکھو گے جہاں تک ہو سکے اٹیچ باتھ روم نہ ہو ترمذی شریف میں اس سے حافظہ خراب ہو جائے قبر کا عذاب بھی ہوگا جس جگہ آپ فارغ ہوتے ہیں اس جگہ وضو اور غسل منع ہے کلمات نہیں پڑھ سکتے فین نام مطلب وسوا سے بنا اپنے آزاد ملک میں اور اپنے مملوک مکانات میں لوگ غلامی کی زندگی بسر کرتے ہیں اٹیچ باتھ روم درمیان میں پردہ حائل کرو یا دیوار چن لو تاکہ پاکی پیدا ہو جائے. اور جو مسئلہ ایک دفعہ سن لیا مرتے دم تک اس پر مضبوطی سے عمل ہو. بعض مسائل دیکھ کر کے قابل اعتماد لوگوں کی طرف سے جو کمزوری دیکھنے میں آئی اس سے افسوس ہوتا ہے. وجعلوا بیوتکم قبلۃ, ہمارے زمین پر جو مدرسہ بنا ہے احسن المدارس, تو یہاں کراچی کے کچھ احباب بڑے بڑے انجینئر اور ججز ایک دعوت میں گئے تھے, تو انہوں نے جب مدرسہ چیک کیا تو کہا کہ مدرسہ تو بہت اچھا ہے لیکن ٹیڑھا ہے, دیوار جو ہے نا وہ ایسی نہیں ہے ایسی. تو ہمارے منصور بھائی نے آواز دی کہ قبلہ رخ ہے, کہنے لگا اچھا اچھا آئی ایم سوری, میں معافی چاہتا ہوں. قبلہ رخ ہے کہ اگر مسجد بن رہی ہو ضرورت ہی مدرسہ ہے تو قبلے کی طرف نماز پڑھیں گے. ہم نے قبلے کے سمت کو بنیاد بنایا ہے, ہم نے ایسٹ اوپن اور ویسٹ اوپن پہ ہم لعنت بھیجتے. وجعلوا بیوتکم قبلۃ, میں اس لیے تو کہتا ہوں کہ میرے علاوہ کون مولوی ہے جو مسئلے جانتا ہے اور بتا سکتا ہے. یہ جو گھر بناتے ہیں انہوں نے آج تک دیکھا ہے کہ گھر کیسے بننا چاہیے. اپنی کوٹھی اور بنگلے جو دو دو ہزار گز میں تم نے بنوائے اور ایک ہزار گز میں, چار سو چھ سو گز اور دو سو گز بھی کوئی معمولی نعمت ہے, اس کو آپ نے کس عالم سے چیک کروایا؟ میرے علاوہ کوئی شخص مسجد اور گھر دے کے وہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ سنت طریقہ اس میں کیا ہے. ان کا ذہن ادھر منتقل ہی نہیں ہوا آج تک, ان کو بہت ٹائم لگے گا. ایک مسجد میں جانا ہوا مینار بن رہا تھا, میں نے کہا دو بنیں گے یا ایک؟ اس نے کہا ایک. میں نے کہا جب مینار ایک ہوگا تو بائیں طرف ہوگا. کہنے لگے یہ کیوں؟ میں نے کہا افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی. مینار لتعظیم ہے اور اذان خانہ ہمیشہ محراب سے بائیں طرف ہوگا. ہاں اگر دو مینارے تین ہے تو پھر جیسے آپ چاہے ہو, لیکن جب مینار ایک ہوگا تو بائیں طرف ہوگا. اذان خانہ ہمیشہ مسجد کے محراب کے بائیں طرف. تو جہاں جہاں آپ دیکھتے کہ دائیں طرف مینار کھڑا ہے تو اس میں اس بانی اور عالم کا جہل شامل ہے, دین سے ناواقفیت. اور محراب میں اذان دیتے ہیں اکثر مسجدوں, جبکہ حدیث ابو داؤد میں ہے لا یؤذن فی المسجد, مسجد میں اذان نہیں دے سکتے سوائے خطبے کے جمعے کے اذان ثانی کے, کہ وہ بین یدی الخطیب ہوگی. بقیہ تمام اذانیں جتنی ہیں پنج وقتہ خارج مسجد بہر ہوگی. تو کروڑوں روپے کی مسجدیں بنوا دیتے لیکن سنت کے خلاف. اتنی ہمت نہیں ہے محراب و منبر میں کہ وہ ان کو یہ تلقین کر لے کہ بائیں طرف جگہ ٹھیک کر لو, مؤذن کا راستہ بناؤ آئے جائے, باہر اذان ہوگی, اندر اذان کیسے ہو سکے. مسائل ایک تو نہیں ہے, پوری زندگی مسائل ہے, مگر غیرت چاہیے عمل کرنے کے لیے. وجعلوا بیوتکم قبلۃ, اور بائیں طرف اذان دینے کی وجہ حکیم الامت مولانا اشرف علی سے پوچھی گئی امداد الفتاوی میں, تو حضرت نے فرمایا شاید متوارث ہے کہ چلا آیا ہے, لیکن میں نے دور حدیث میں کہا ہے کہ اس کی وجہ وہاں جا کے سمجھ میں آ گئی, وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک مسجد نبوی سے بائیں طرف, تو مؤذن آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر اذان دیتا تھا. جب دنیا سن رہی ہے تو احق بالسماع پیغمبر ہے. جنازے یہ مسجد میں پڑھتے ہیں, گمشدگی کے اعلانات یہ مسجدوں میں کرتے ہیں, اور اذانیں یہ مسجدوں میں دلواتے ہیں. تو اب وقت ایسا آ گیا کہ ضیاء الحق نے مسجدوں میں سکول قائم کیے اور اب عورتیں مسجدوں میں آ رہی ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے. اور ایک وقت قریب ہے کہ یہ عورتیں ان مردوں کو باہر نکال دیں گی کہ اب ہم امامت بھی کریں گے اور ہم اذان بھی دیں گے, جاؤ. اور مردوں کے لیے گیلریاں بنائیں گے کہ تم وہاں پردے میں جاؤ کھڑو, مسجد ہمیں چھوڑو. یہ گز ہوئی میدان, جن مردوں میں غیرت نہ ہو ان کا انجام یہی ہونے والا ہے. غیرت سے میری مراد ہے عمل بالدین. دینی عمل کے علاوہ کسی اور بات کی غیرت میں نہیں مانتا ہوں. غیرت اس کو کہتے ہیں کہ آپ دین پر عمل پیرا ہو جائے. وجعلوا بیوتکم قبلۃ, گھروں کو قبلہ رخ بناؤ. واقیموا الصلاۃ, پابندی سے پڑھو نماز. وبشر المؤمنین, خوشخبری دے ایسے مسلمانوں کو. وقال موسیٰ, حضرت نے فرمایا, ربنا انک آتیت فرعون وملاہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا, اے پروردگار بے شک آپ ہی دے چکے ہیں فرعون اور اس کے سرداروں کو خوشی اور مال دنیا کی زندگی میں, زینت سجاوٹ دنیا کی چہل پہل اور مال و دولت مولا کریم آپ نے دیے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں, ربنا لیضلوا عن سبیلک, اے پروردگار تاکہ وہ بھٹکاتے رہے لوگوں کو تیرے راستے سے. خدا ہے تمہارا پیسیا دولت تو اور کڑے خلق برباد ہی ہوتی نشے سے مولے. موسیٰ علیہ السلام سب غصہ شعر, ربنا اطمس على اموالهم, پروردگار مٹا دے ان کے مال. واشدد على قلوبهم, اور سخت کر دے ان کے دل. فلا یؤمنوا, یہ ایمان ہی نہیں لائے. حتی یروا العذاب الالیم, یہاں تک دردناک عذاب دے کے. قال, اللہ نے فرمایا, قد اجیبت دعوتکما, قبول ہو گئی دعا تم دونوں کی. فاستقیما, دونوں جم کے رہو. ولا تتبعن سبیل الذین لا یعلمون, پرواہ نہ کرے ان لوگوں کی راہ و رسم کی جو جانتے نہیں. اللہ نے تسلی دی کہ اے موسیٰ اور اے ہارون علیہ السلام, تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی, اب آپ اپنے کام پر مضبوط رہے. فاستقیما, استقامت اختیار کر لے, اور ان لوگوں کے راہ و رسم سے بچے جو بے علم ہے. ففیہ استحباب التامین علی الدعا, آیت سے پتہ چلا کہ دعا پر آمین کہنا چاہیے. وان المقتدی یؤمن علی دعاء الامام, اور مقتدی امام کی دعا پر آمین کہے گا. واستدل به علی ان التامین دعاء, یہ بھی استدلال ہوا ہے کہ آمین دعا ہے. فلذلک استحب الحنفیہ علی اصرار بھی, اس لیے ہنفیوں نے کہا اس پڑھو. الاکلیل, جلال سیوتی کا ایک رسالہ ہے, الاکلیل فی اسباب التنزیل. اس سے پتہ چلا کہ دعا اجتماعی انفرادی دعا سے افضل ہے, خاص کر مکتوبہ کے بعد, فرائض کے بعد. سنتوں کے بعد گو جائز ہے لیکن ترک اولا ہے, کیونکہ دارالعلوم دیوبند کا مسلک اور ان کا مزاج نہیں ہے. جس جگہ علماء دیوبند ہی ہیں اور ان میں کوئی بدعت, ان اللہ و ملائکتہ, یا بالجہر درود و سلام, یا الفاتحہ الی روح النبی, اس قسم کے قرائن ابتدائیہ نہیں ہے مبتدیانہ, تو بغیر کراہت کے جائز ہے سنت کے بعد بھی اجتماعی دعا, لیکن اسے لازم اور ضروری نہ جانے. اگر کوئی نہ مانگے تو اس کو تان نہ کرے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر, ہم نے پار لگائے اسرائیلیوں کو سمندر. فاتباہم فرعون و جنودہ, پس پیچھے پڑ گیا ان کے فرعون اور اس کے لشکر. اس سے پہلے جو حضرت نے دعا کی ہے نا فرونیوں کے مال و دولت کے غر کرنے کی, اس میں ایک بات کہی ہے کہ ان کے دل کو سخت کرے کہ ایمان ہی نہ لائے. تو ایمان تو لانا چاہیے تھا, مقصد حضرت کا یہ کہ جب تیرے ہاں تقدیر میں ان کے لیے ایمان ہی نہیں ہے تو اب ان کو دیر تک رکھ کر کے ہم کیوں پریشان کیا جا رہا ہے, لہذا دفع کریں. ہاذا دعاء منہ علیہم, ہاذا دعاء منہ علیہم لما استبانا, بأنهم يموتون على كفرهم. جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ کافر مرے گا. آیت سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جن لوگوں کا شر و فتنہ واضح ہے اور قرائن ہدایت مزمحل ہے ان کے لیے بد دعا جائز. جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے روانہ ہوئے تو فرعون لشکر لے کے پیچھے دوڑا بغیان دشمن سرکشی کر کے وعدوان دشمنی کر کے حتی اذا ادرکہ الغرق یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا قال آمنتو او موسیٰ علیہ السلام اور اس کے متبعین تو آگے بڑھ گئے اور فرعون اور فرعون کے لشکر دریا میں ڈوب گئے. جس طرح کے دریا میں انہوں نے چھلانگ ماری فرعون کو پہلے تو یہ خیال تھا کہ جیسے یہ نکل گئے ہم بھی نکل جائیں گے. خدا تعالیٰ کی شان یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کے لوگ جب نکلے سارے دریا سے بحر احمر سے اور فرعون کا آخری سپاہی بھی گھوڑے سمیت دریا میں شامل ہوا تو پانی واپس چل گیا. فرعون کو یقین ہو گیا کہ اب میں ڈوب رہا ہوں. حتی اذا ادرکہ الغرق یہاں تک کہ جب پا لیا اس کو غرقابی نے ڈوبنے ڈوب رہا تھا قال آمنت کہنے لگے ایمان لایا انہ لا الہ الا الذی کہ نہیں ہے حاجت روا مشکل کو شام مگر وہی ہے آمنت بھی بنو اسرائیل جس پر ایمان لا چکے ہیں بنی اسرائیل وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں ہوں مسلمانوں میں سے. توبہ. ایک تو کہا آمنت پھر کہا لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل پھر کہا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. امام راضی کہتے ہیں کہ تین اعلان اس نے کیے لیکن اللہ نے نہیں مانا. آل آنا ابھی مان لاتا ہے وقد عصیت قبلو اور تو سرکشی کرتا تھا پہلے وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اور تھے آپ شرارتیوں میں سے. بڑا فساد مچایا تھا مصر. اللہ نے فرمایا نہیں ایمان نہیں چلے. بھئی تین دفعہ ایمان لایا اور اللہ فرماتے کہ نہیں. تو امام راضی نے تو فرمایا کہ یہ ایمان اس وقت تھا جب عذاب شروع ہو چکا تھا اور عند نزول العذاب ایمان معتبر نہیں ہے. تفسیر کبیر جز 17 صفحہ 154. لیکن اس عاجز اور فقیر کی رائے یہ ہے کہ ایمان قبول نہ ہونے کی وجہ یہ کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھا ہے. کہتے ہیں اس خدا پر ایمان جس پر بنی اسرائیل لائے. جب بغض ایک آدمی رکھے گا نہیں آئے گا مجھے کہیں گے میں ان کے لیے آیا ہوں میں آپ کے لیے نہیں آیا. اور ایمان بغیر نبی کے معتبر نہیں ہے. سیدھی بات. جادوگروں نے کیا کہا تھا آمنا برب موسیٰ و ہارون وہ معتبر ایمان. فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ بس آج ہم بچاتے ہیں تیرے جسم کو. اللہ نے کہا لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً تاکہ آپ بن جائیں آنے والوں کے لیے نشان عبرت. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ اور بے شک بتیرے لوگ ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں. فرعون ڈوب گیا اور اس کی لاش جو تھی وہ کنارے پہ آ گئی سمندر کے. اس میں یہ حکمت تھی کہ بنی اسرائیل اتنے خوفزدہ تھے کہ وہ مان ہی نہیں رہے تھے کہ فرعون ڈوب سکتا ہے. لاش کنارے پر پڑی تھی. مفسرین نے عجائب و غرائب لکھے ہیں. چہرہ بہت خوبصورت تھا چمک رہا تھا بہت زیادہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ اتنا خوبصورت کیوں ہے؟ یہ بےمان تو شرک و بدعت کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر جمعے کو داڑھی میں کنگھی کرتا تھا. داڑھی یہ نہیں کہ بطور وقت آپ جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں. طالب پر گیرہ کے منگز چلی گئی, گیرہ کے منگز وہی جماعت کے منگز ہی ہوئی. یعنی مسجد میں قصدن بال گرانا گناہ کبیرہ ہے. تو کنگھی کرنا کبیرہ نہ صغیرہ تو ہوا, ترک ضروری ہے. تو آپ نے غسل کر لیا, صبح اٹھ گئے, آپ نے کنگھی کی قصہ ختم ہو گیا. ہے نہیں کہ بس اور کوئی کام نہیں ہے, ہر وقت آپ کے ہاتھ میں شیشہ ہو. رنگ زیبا و جام اے دیبا سندلو اود رنگ بوئی حوث ای ہم زینت و زنان باشد مرد راکی رخایا زینت. بس بس وہ ایک کافی ہے, اور کیا ضرورت. شگور تو منگل کر آگے اردو خانہ کو اجاڑی گر کے بوئی فیرون دا کر نو کھولو. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت جبریل نے کہا, ترمذی میں ہے, کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المفسدین, تو حضرت جبریل نے مٹی لی اور فرعون کے منہ میں ڈالی. اور جبریل نے وجہ یہ بیان کی کہ اللہ بہت مہربان ہے, مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اس وقت میں بچا نہ جائے اس کو کہیں. سوال یہ ہے کہ اگر فرعون بچ جاتا تو کیا فرق پڑتا, اور جبریل کا کیا بگڑتا, یا اور کسی فرشتے کا. تو آلوسی نے ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ روایت سندن متکلم کی ہے, لیکن پھر خود پلٹ کے کہہ دیا کہ نہیں, معتبرین محدثین نے نقل کی ہے. یہ بھی غرقابی کا حصہ ہے کہ جب وہ ایسا کہہ رہا تھا تو جبریل کو حکم تھا کہ مارو اس کے منہ میں پڑھی. بے موقع کلمات پڑھنا, بیت الخلاء میں کوئی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کر رہا بیٹھا ہوا ہے, آپ کو پتہ چل جائے تو آپ یہیں سے ایک دو لگا دیں گے کہ اللہ کے نام کی اہانت کر رہے ہیں. یہ وقت نہیں تھا آپ کل میں. شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے ان کے فتوحات میں کہ وہ کہاں کرتا تھا کہ ایمان معتبر ہو گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً, یہ اس کی کرامت ہے جو ظاہر ہو گئے, فرعون شہید ہو گیا اور وہ اس کو رحمت اللہ علیہ کہتے تھے. اس وجہ سے ابن تیمیہ نے محی الدین ابن العربی کو لکھا ہے کذاب من الکذابین والدجال من الدجاجلہ, اور علامہ آلوسی نے بھی یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی اس کا قائل ہے تو وہ کافر بلا ریب ہے. آگے لکھا ہے کہ یہ محی الدین ابن العربی کی کتابوں میں دس ہو چکا ہے, بغات اور کذابین نے ڈالا ہے. اور بزرگان دین کی طرف ایسی باتیں بہت منسوب ہوتی. وَلَقَدْ بَوَّانَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّا صِدْقٍ, اور ہم نے ٹھکانے دیے بنی اسرائیل کو سچی جگہ. قتادہ کہتے شام کی زمین ان کو مل گئی, یعنی مصر کے ساتھ. فرعون تو غرق ہو گیا تھا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ان کو پہنچا دیے صاف ستھری چیزیں. وقت طلب ہوئی, اختلاف نہیں کیا, حتی جاؤم العلم, یہاں تک کہ ان کو علم آیا. علم کے باوجود اختلاف. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون, بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان مسائل میں جن میں یہ اختلاف کرتے تھے. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ, بس اگر ہے آپ شک میں اس وحی سے جو ہم نے اتاری آپ کو. فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ, پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتابیں آپ سے پہلے. لقد جاءك الحق من ربك, یقین نہ پائے حق رب کی طرف سے. فلا تكونن من الممترین, بس نہ ہو شک کرنے والوں میں سے. خطاب نبی کو ہے لیکن تنبیہ امت کو ہے. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله, نہ بنے ان لوگوں میں سے جنہوں نے تکذیب کی اللہ کی آیتوں کی. فتکون من الخاسرین، پس آپ ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جن پر ثابت ہو چکی ہے بات تیرے رب کی وہ ایمان نہیں لائیں گے. ولو جاتہم کل آیا، اور اگر آ گئی ان کے پاس ہر نشانی، حتی یروا العذاب الالیم، تک دیکھے عذاب دردناک. فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعہا ایمانہا، پس نہ تھی کوئی بستی جو ایمان لاتا.
کی قوم کا کبھی بھی ایمان معتبر نہیں سوائے حضرت یونس کی قوم کا، کہ ان کے ساتھ مخصوص معاملہ ہوا ہے. اس آیت کا تعلق ما سبق سے بھی ہے کہ فرعون کو اس لیے رد کیا گیا کہ یہ ایمان کا وقت نہیں تھا. قوم یونس کو اور ان کا ایمان معتبر مانا گیا ہے. کیوں؟ فرعون حالت اختیاری میں مقابلہ کر رہا تھا اور آیات بینات واضح تھی، اور قوم یونس حالت اضطراری میں تھی. جب آیات بینات واضح ہو گئی تو توبہ تائب ہو گئی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوم کے بارے میں کہا تھا کہ ان پر عذاب آنے والا ہے. حضرت یونس کی قوم نینوا میں تھی، نینوا اس جگہ کا نام ہے نینوا. یونس علیہ السلام نے قوم کو باقاعدہ وقت دیا کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا. 3 دن جب گزرنے لگے اور عذاب کے نشان نہیں تھے آثار، تو یونس علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ اب دوبارہ مجھے تانے دیں گے کہ کہاں ہے وہ عذاب تیرے رب کا، اور یوں خدا کا قہر اور سخت ہو جائے گا، تو میں چلا جاؤں یہاں سے، درمیان سے ہٹ جاؤں. یا یونس علیہ السلام اس لیے روانہ ہو گئے کہ قوم پر عذاب آج نہیں تو کل آ جائے گا، خدا کا وعدہ ہے وہ سچا ہے، اور جب عذاب آ ہی رہا ہے تو ایسی معذب قوم سے چلا جانا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہوگا. فظن ان لن نقدر علیہ، حضرت نے گمان کیا کہ ہم ان کے ساتھ سختی نہیں کریں گے. ان لن نقدر علیہ کا معنی یہ نہ کرو کہ ہم قادر نہیں ہوں گے جیسے مفسرین نے کیا ہے، اور یقیناً 100% غلط معنی کیا ہے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر کا معنی یہ ہے، قدرت کا معنی ہے، تنگی کا معنی ہے. حضرت یونس نے یہ خیال فرمایا کہ نافرمان قوم کو چھوڑ کر چلے جانے سے اللہ میرے ساتھ سختی نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یونس، آپ تو میرے نبی مرسل ہیں، میری اجازت کے بغیر سفر کیسے کر سکتے ہیں؟ چنانچہ یونس علیہ السلام جب آگے گئے دریائی سفر میں، کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی بنوروں میں آ گئی، قرعہ ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کا نام نکلا، ان کو دریا میں پھینکا گیا، مچھلی نے نگل لیا، مچھلی پھرا رہی تھی، او خدا کی قدرت کا کرشمہ ظاہر ہو گیا. لیکن مودودی ظالم کا یہ لکھنا کہ حضرت یونس نے اسلامی مرکز خالی کر دیا تھا، اور وہ اللہ کے اذن کے بغیر مقر کو چھوڑ کر نبوت کی ادائیگی میں ان سے عظیم کوتاہی ہوئی، یہ اس کا ظلم ہے اور انبیاء علیہ السلام کے مقام اور بعثت سے ناواقفیت. امت کے تمام اکابر نے ان آیات کے ذیل میں مودودی کے نظریات کا رد کیا ہے. لے آؤ معرفت القرآن، لے آؤ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس جگہ پوری دیانت اور بس کے ساتھ ان کی عبارت نقل کر کے پھر اس کی خبر دی، اور میرے خیال سے تبصرے کے لیے بس وہی کافی ہے. فلولا کانت قریتن، پس کیوں نہ تھی ایک بستی، آمنت جو ایمان لے آتی، فنفاہا ایمانوہا اس کو نفع دے دیتا ایمان، الا قوم یونس مگر حضرت یونس کی قوم کو، یعنی ان کو فائدہ ہوا، لما آمنوا جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی دور کیا ہم نے ان سے عذاب رسوائی کا، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین اور ہم نے فائدے دیے ان کو ایک وقت تک. قوم کو جب پتہ چلا کہ حضرت یونس ناراض ہو کے چلے گئے تو قوم نے حضرت یونس کو بہت تلاش کیا، لیکن حضرت تو کشتی میں گئے تھے، کشتی میں نیچے گر گئے تھے، مچھلی نکل گئی تھی تو کہاں مل سکتے تھے. تو قوم خود بال بچے عورتیں اور مرد حیوانات اور مویشیاں سب باہر میدان میں لے آئے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، دل سے انہوں نے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، عذاب پیچھے ہٹایا، عذاب آ چکا تھا. یہ موصل کا ایک شہر ہے جس کو نینوا کہتے ہیں، دریائے دجلہ کے بالکل قریب میں. ان الدعاء يرد القدر، تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے. بے شک دعا تقدیر کو بھی ٹال سکتی ہے، اسی طرح صدقہ، یہ قرآن سے ثابت ہوا. الا قوم یونس، ابن عباس بھی کہتے ہیں ان الدعاء يرد القضاء، دعا قضاء کو روک سکتی ہے. اکلیل صفحہ 126، جب آسمان سے بلا نازل ہوتی ہے تو دو چیزیں اس کے لیے روکنے کے لیے چاہیے، ایک دعا اور دوسرا صدقہ. دعا اور صدقہ بلا کے ساتھ آسمان کے اور زمین کے درمیان میں لڑ پڑتے ہیں کہ مت جاؤ، مت آؤ، ہمارے آدمی کو مت خراب کرو. اگر دعا تکڑی ہو اور صدقہ تو بلا واپس ہو جائے گی، اور اگر یہ کمزور ہو تو بلا نازل ہو جائے. اس لیے حدیث میں ہے ان الدعاء ينفع، ان الصدقة ينفع مما نزل ومما لم ينزل. صدقات تو کام آتی ہے، جو بلائیں آ چکی ہیں ان سے آرام مل جائے گا اور جو نہیں آ چکی ہیں ان کو روک لے گا. ولو شاء ربك، اگر چاہتا تیرا رب، لآمن من فی الارض کلهم، نکالا نہ مجھے، تو ایمان لے آتے سارے وہ لوگ جو زمین میں ہیں. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، کیا آپ مجبور کر رہے ہیں لوگوں کو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، نہیں ہو سکتا کسی انسان سے کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے. ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، اور ڈالتے ہیں وہ گن ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے. گن سے مراد کفر و شرک. قل انظروا، آپ فرمائیے دیکھو، مازا فی السماوات والارض، کیا کچھ نشانیاں آسمان و زمین میں. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، کام نہیں آتی نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے. فهل ينتظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلهم، بس یہ انتظار نہیں کرتے مگر مانند ان لوگوں کے دنوں کے جو گزرے ہیں پہلے. قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، آپ فرمائیے انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار والوں میں سے. ثم ننجی رسلنا، پھر ہم بچاتے ہیں اپنے پیغمبروں کو. والذین آمنوا، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے ہیں. کذالک، اسی طرح. حقا علینا ننجی المومنین، حق ہے ہمارے ذمہ بچانا مومنین کا.
اللہ اس آیت میں ارشاد ہے، یہ مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی تنقید پہلے سن لیں، پہلے تنقید پھر تنقید، کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ منکر قوم ایسے وقت ایمان لے آتی کہ ان کا ایمان ان کو نفع دیتا، یعنی موت کے وقت یا وہ کوئی عذاب اور مبتلا عذاب ہو چکنے کے بعد، یا قیام قیامت کے وقت جبکہ توبے کا دروازہ بند ہو، کسی کی توبہ اور ایمان مقبول نہیں ہوگا، اس سے پہلے پہلے اپنی سرکشی سے باز آ جائے اور ایمان لے آئے، بجز قوم یونس علیہ السلام کے، انہوں نے ایسے وقت آنے سے پہلے ہی جب خدا تعالیٰ کا عذاب آتا دیکھا تو فوراً توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو رسوا کرنے والے عذاب ہٹا لیا. اس تفسیر کا حاصل یہ کہ دنیا کا عذاب سامنے آ جانے پر بھی توبے کا دروازہ بند نہیں ہے، بلکہ توبہ قبول ہو سکتی ہے، البتہ آخرت کا عذاب سامنے آ جانے کے وقت توبہ قبول نہیں ہوگی، ورنہ عذاب آخرت کا سامنے آنا یا قیامت کے دن ہوگا یا موت کے وقت، وہ تبھی موت ہو یا کسی دنیاوی عذاب میں مبتلا ہو کر جیسے فرعون کو پیش آیا. اس سے قوم یونس کی توبہ قبول ہو جائے عام ضابطۂ الہی کے خلاف نہیں بلکہ اس کے ماتحت ہے، کیونکہ انہوں نے اگرچہ عذاب آتا ہوا دیکھ کر توبہ کی مگر عذاب میں مبتلا ہونے اور موت سے پہلے کر لی، بخلاف فرعون اور دوسرے لوگ کے جنہوں نے عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد اور غرغرہ موت کے وقت توبہ کی اور ایمان کے اقرار کی، اس لیے ان کا ایمان معتبر نہ ہوا، توبہ قبول نہ ہوئی. قوم یونس کے واقعے کی ایک نظیر خود قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا وہ واقعہ ہے جس میں کوئی طور کو ان کے سروں پر معلق کر کے ان کو ڈرایا گیا اور توبہ کرنے کا حکم دیا گیا، انہوں نے توبہ کر لی تو وہ توبہ قبول ہوئی، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوۃ. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عذاب کے وقت ہونے اور موت مبتلا ہونے سے پہلے محض عذاب کا اندیشہ دیکھ کر توبہ قبول کر لی. اس طرح قوم یونس نے عذاب کو آتا ہوا دیکھ کر اخلاص و الحاح و زاری کے ساتھ توبہ کی، جس کی تفصیل آگے آتی ہے. تو اس توبے کا قبول ہو جانا ضابطۂ مذکورے کے خلاف نہیں. قرطبی اس جگہ بعض مفسرین سے ایک سخت غلطی ہوئی، بعض معاصرین سے، زمانے کے لوگوں سے، کہ حضرت یونس کی طرف فریض رسالت ادا کرنے میں کوتاہیوں کی نسبت کر دی. مودودی نے لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے فریض رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی ہے، اور قوم سے عذاب ہٹ جانے کا سبب پیغمبر کی کوتاہی کو قرار دیا اور اسی کوتاہی کو سبب عتاب بنایا، جس کا ذکر سورت انبیاء اور سورت الصافات میں آیا ہے. ان کے الفاظ یہ ہے، مودودی صاحب کے الفاظ، قرآن کے اشارات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات پر غور کرنے سے اتنی بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یونس سے فریض رسالت ادا کرنے میں کچھ کوتاہی ہو گئی تھی، اور غالباً انہوں نے بے صبر ہو کر، دیکھو ذرا نبی کو بے صبر، انہوں نے بے صبر ہو کر قبر از وقت اپنا مستقر چھوڑ دیا تھا. اس لیے جب آثار عذاب دیکھ کر آشوریوں نے، یعنی ان کی قوم نے، توبہ و استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. قرآن میں خدائی دستور کے جو اصول کلیات بیان کیے گئے ان میں ایک مستقل دفعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس پر اپنی حجت پوری نہیں کرتا. بس جب نبی ادائے رسالت میں کوتاہی کر گیا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے خود ہی اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہیں کیا. لا حول ولا قوۃ الا بالله. تفہیم القرآن مودودی جلد 2 صفحہ 312. اس پر مولانا نے ایک حاشیہ لگایا ہے، مولانا تقی صاحب نے، تفہیم القرآن کے بعد کی ایڈیشنوں میں اس عبارت سے کسی رجوع کے اعلان کے بغیر یہاں عبارت میں معمولی تبدیلی کی گئی، یعنی فریض رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کے الفاظ نئی عبارت میں موجود نہیں، لیکن یہ بات اب بھی عبارت میں باقی ہے کہ جب نبی نے اس قوم کی مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے بطور خود ہی وہ ہجرت کر گیا تو اللہ کے انصاف نے اس کی قوم کو عذاب دینا گوارا نہیں کیا، کیونکہ اس پر اتمام حجت کی قانونی شرائط پوری نہیں ہوئی. لہذا تفہیم القرآن کی عبارت میں تبدیلی کے باوجود معرف القرآن کا تبصرہ علی حالہ برقرار ہے. اب بھی وہ جو موجود ہے عبارت ہے وہ غلط ہے. یہاں سب سے پہلے دیکھنے کی بات یہ کہ انبیاء علیہ السلام کا گناہوں سے معصوم ہونا تو ایک مسلم عقیدہ ہے جس پر تمام امت کا اجماع ہے. اس کی تفصیلات میں کچھ جزوی اختلاف بھی ہے کہ یہ عصمت ہر قسم کے صغیرہ گناہوں سے ہیں یا سیر و کبیرہ سے، اور یہ کہ عصمت قبل از نبوت کے زمانے کو بھی شامل ہے یا نہیں، لیکن اس میں کسی فرقے کے کسی شخص سے اختلاف نہیں،
کہ انبیاء علیہ السلام سب کے سب ادائے رسالت کے فریضے میں کبھی کوتاہی نہیں فرماتے، کیونکہ انبیاء کے لیے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا کہ جس منصب کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا خود اسی میں کوتاہی کر بیٹھے. یہ تو فرد منصبی میں کھلی ہوئی خیانت ہے جو عام شریف انسانوں سے بھی بعید ہے. اس کوتاہی سے بھی اگر پیغمبر معصوم نہ ہو تو پھر دوسرے گناہوں سے عصمت بے فائدہ ہے. قرآن و سنت کے مسلمہ اصول اور اجماع عقیدے عصمت انبیاء کے بظاہر خلاف اگر کسی جگہ قرآن و حدیث میں کوئی بات نظر آتی تو اصول مسلمہ کی روح سے ضروری تھا کہ اس کی تفسیر و معنی کی ایسی توجیہ تلاش کی جاتی جس سے وہ قرآن و حدیث کے قطعی ثبوت اصول سے متصادم مختلف نہ رہے. مگر یہاں تو عجیب بات یہ کہ مصنف نے موصوف نے جس بات کو قرآن اشارات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات کے حوالے سے پیش کیا وہ صحیفہ یونس میں ہو تو ہو، جس کا اہل اسلام میں کوئی اعتبار نہیں. قرآن اشارہ تو ایک بھی نہیں، بلکہ ہوا یہ کہ کئی مقدمے جوڑ کر یہ نتیجہ زبردستی نکالا گیا. پہلے تو یہ فرض کر لیا گیا کہ قوم یونس سے عذاب کا ٹل جانا خدائی دستور کے خلاف واقع ہوا، جو خود اسی آیت کے سیاق و سباق کے بالکل خلاف ہے اور اہل تحقیق علم تفسیر کی تصریحات کے بھی خلاف ہے. اس کے ساتھ یہ بھی فرض کر لیا گیا کہ خدائی قانون کو اس موقع پر اس لیے توڑا گیا کہ خود پیغمبر سے فریض رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی ہو گئی. اس کے ساتھ یہ بھی فرض کر لیا کہ پیغمبر کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی خاص وقت نکلنے کا مقرر تھا، وہ اس وقت مقرر سے پہلے فریض دعوت کو چھوڑ کر باغ کھڑے ہوئے. اگر ذرا بھی غور و انصاف سے کام لے تو ثابت ہو جائے کہ قرآن و حدیث کا کوئی اشارہ ان فرضی مقدمات کی طرف نہیں پایا جاتا. خود آیت قرآن کے سباق پر غور کیجئے تو الفاظ آیت یہ ہے فلولا کانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، اس کا مفہوم صاف یہ کہ دنیا کی عام بستی والوں کے متعلق بطور اظہار افسوس یہ ارشاد ہے کہ وہ ایسے کیوں نہ ہوئے کہ ایمان اس وقت لے آتے جس وقت ایمان مقبول و نافع ہوتا، یعنی عذاب میں یا موت میں مبتلا ہونے سے پہلے پہلے ایمان لے آتے تو ان کا ایمان قبول ہے، مگر قوم یونس اس سے مستثنی ہے کہ وہ آثار عذاب دیکھ کر عذاب میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی ایمان لے آئی تو ان کا ایمان و توبہ قبول ہو گیا. آیت کا یہ واضح مفہوم خود بتلا رہا ہے کہ یہاں کوئی خدائی قانون نہیں توڑا گیا تھا، بلکہ عین خدائی دستور کے مطابق ان کا ایمان و توبہ قبول کر لی گئی. اکثر مفسرین بحری محیط، قرطبی، دمخشری، مزری، رحلمانی وغیرہ نے آیت کا یہی مفہوم لکھا ہے جس میں قوم یونس کی توبہ قبول ہونا عام قانون الہی کے تخت ہے. قرطبی کے الفاظ ہیں وقال ابن جبیر غشیہم العذاب کما یخشى الثوب القبر فلما صحت توبتهم رفع الله عنهم العذاب. وقال الطبری خص قوم یونس من بین سائر الامم بان طیب علیہم بعد معاینت العذاب وذکر ذلك عن جماعۃ من المفسرین. وقال الزجاج انهم لم يقع بهم العذاب وانما راوا العلامه التي تدل على العذاب ولو راوا عين العذاب لما نفعهم ایمانهم. قلت قول الزجاج حسن فإن المعاينة التي لا تنفع التوبة معها هي التلبس بالعذاب كقصة فرعون، ولهذا جاء بقصة قوم يونس على أثر قصة فرعون. ويعضد هذا قوله عليه السلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والغرغرة الحشرة، وذلك هو حال التلبس بالموت. وقد روي معنا ما قلنا عن ابن مسعود، وهذا يدل على أن توبتهم قبل رؤية العذاب، وعلى هذا فلا إشكال ولا تعارض ولا خصوص. ابن جبیر اللہ، دشمن کا یہی کام ہے کہ جب ذرا سا موقع مل جاتا ہے تو وہ حملہ کر دیتا ہے، چونکہ مزاج میں اور تحریر و قلم میں انبیاء علیہ السلام کا بغض و عداوت ہے. جیسے ہی موقع ملتا ہے ایک مسلمان مصنف لکھ رہا ہے کہ صرف اشارہ تک نہیں اور وہ تین فرضی مقدمات بنا گئے. قل یا ایھا الناس، آ فرمائیے اے لوگو ان کنتم فی شک من دینی، اگر ہو تم شک میں میرے دین سے فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، بس میں عبادت نہیں کر سکتا ان چیزوں کی جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں عبادت کروں گا اس اللہ کی جو تم کو موت دیتے ہیں. وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے حکم دیا گیا کہ ہو جاؤں مومنوں میں سے. وان اقم وجهک للدین حنیفا، اور یہ کہ سیدھا رکھیے چہرہ اس دین کے لیے جو یکسو ہے،
ولا تكونن من المشركين.
چہرہ سیدھا رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ ولا تكونن من المشركين. مشرک کا چہرہ ٹیڑھا ہوتا ہے، کبھی مسجد کبھی درگاہ.
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك.
چونکہ سورت مصدر تھی اس شبہ کے رد میں،
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
تو آخری سورت میں اس کو دہرایا، اور مت پکاریے اللہ کے سوا ایسوں کو جو نہ نفع دے سکتے نہ ضرر. فَإِنْ فَعَلْتَ، اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، آپ بے شک ایسے وقت نہ انصافوں میں سے ہوں گے.
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ،
اور اگر پہنچا دے اللہ آپ کو تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، ہٹانے والا نہیں اس کو، إِلَّا هُوَ.
وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ،
اور اگر وہ چاہے تجھ کو خیر دینا،
فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ،
پر ٹالنے والے نہیں اس کے فضل کو،
تصیب بھی من یشاء،
وہ پہنچاتے جس کو چاہے من عبادی اپنے بندوں میں سے،
وہو الغفور الرحیم.
قل یا ایھا الناس، فرماؤ اے لوگوں،
قد جاءکم الحق من ربکم،
یقیناً آ چکے ہیں تمہارے پاس حق تمہارے رب کے ہاں سے،
فمن اہتدا، جس نے ہدایت پائی، فانما یہتدی لنفسی،
بس وہ ہدایت پائے گا اپنے لیے، من ضل، جو بھٹک گیا،
فانما یدل علیہا،
بھٹکا ہوا اس پر پڑے گا،
وما انا علیکم بوکیل، میں نہیں ہوں تمہارا ذمہ دار،
واتبع ما یوحا الیک،
اتباع کیجئے وہ جو وحی آتی ہے آپ کو،
واصبر، جم کے رہے، حتی یحکم اللہ،
یہاں تک کہ فیصلہ کرے اللہ،
وہو خیر الحاکمین،
اور وہ بہترین فیصلے کرنے والے ہیں.
وقف کرو.